Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
یہ قرآن دے دیں بھائی. بھائی کسی نے مسئلہ پوچھا ہے اعتکاف میں وہ مسجد چینج کرنا چاہ رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. جس جب ایک جگہ بیٹھ گئے تو وہاں سے آپ نکل نہیں سکتے, سمجھ رہے ہو؟ اعتکاف توڑنا جائز نہیں ہے. بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے. ماموں کے گھر تھوڑی آئے ہوئے ہو جو جب دل چاہے اٹھا کے نکل لیے. جب موڈ ہو رہا ہے کہ یار ادھر چلتے ہیں, شروع شروع میں دو تین دن دل نہیں لگتا ہے, اس کے بعد پھر لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہی تو ثواب ہے, ثواب ہی اسی چیز کا ہے, دل نہ لگے اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤ. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو, شیطان سے بڑی فلم اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئی ہے. جب آپ بیٹھتے ہو نا اعتکاف میں, کوئی بھی نیکی کرو گے نا, شیطان اس میں وسوسے بہت ڈالتا ہے. اب آپ اعتکاف میں بیٹھو گے تو شیطان وسوسے ڈالے گا, یار تم سے کچھ ہو تو رہا نہیں ہے یہاں پہ, یار تم تو پڑے ہی رہتے ہو یہاں پہ. اب چھوڑ دو, کام نیکی کی توفیق مل گئی نا, اللہ کے گھر میں آ کے پڑ گئے نا, گٹر کے ڈھکن سے تو بہتر ہے نا. ہاں جن اعمال کی توفیق نہیں مل رہی ان کی توفیق مانگو. تو خوب سمجھ لو, جیسے اپنی برائیوں پہ ندامت ضروری ہے نا, اچھائیوں پہ شکر بھی ضروری ہے. انسان کو جتنی موٹیویشن خود اپنے آپ سے ملتی ہے نا, اپنی حوصلہ افزائی سے, کسی اور سے نہیں ملتی, تو خود اپنی بھی حوصلہ افزائی کیا کرو. ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے کیا؟ شیطان نبی چھوٹے موٹے شتونڈے چل رہے ہیں, تو اپنی حوصلہ افزائی جتنی خود انسان کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا. میں نے کئی بار یہ بات بیان میں کہی ہے نا کہ رمضان کے روزے جب ہم گزرتے ہیں میں اپنی بہت حوصلہ افزائی کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یار دنیا نے رکھے نہیں رکھے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, اللہ نے مجھے توفیق دے دی, ہم تو نالائق ہیں بھائی, عام دنوں میں اتنے روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے. اب شیطان کیا کہتا ہے, تو نے رکھ کے کون سا تیر مار لیا, ساری دنیا رکھ رہی ہے. بھائی ساری دنیا سے ہمیں کیا لینا دینا یار, ہم تو اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم کوئی پانی زیادہ پانی میں ہیں نہیں. ہم جیسے نالائقوں کو اللہ نے اتنے روزے رکھنے کی توفیق دے دی, بس ہم تو اپنا ہی دیکھ رہے ہیں بھائی, تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے. تو اپنی برائیوں پہ ندامت بھی ہونی چاہیے اور جو اللہ نیکی کی توفیق دے رہا ہے اس پہ خوشی بھی ہونی چاہیے. ایک روایت میں ہے, اس کی سند کی تحقیق نہیں لیکن مضمون اس کا صحیح ہے, کہ جب تمہیں تمہاری نیکی خوشی دے اور تمہاری برائی غم دے تو یہ ایمان کی علامت ہے. نیکی سے خوشی بھی ہونی چاہیے اور برائی سے غم بھی ہونا چاہیے. برائی سے غم ہو نیکی سے خوشی نہ ہو یہ بھی غلط ہے, نیکی پہ خوشی نہیں ہو رہی برائی پہ غم ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے, دونوں پہ دونوں کام ہونے چاہیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اللہ نے تو ٹوٹی پھوٹی توفیق دے دی گھر, اللہ کے اپنے گھر میں بیٹھنے کی, اللہ کا شکر ادا کرو. ہاں جو یہاں بیٹھ کے کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کو فوکس کرو کہ یار یہاں کس سلسلے میں آنا ہوا ہے آپ لوگوں کا. بہت سے لوگوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ یہاں پر کس سلسلے میں آئے ہیں. آج ہم نے 23واں پارہ پڑھا ہے جی. 23واں پارے میں ہم نے سورہ یاسین ختم کی ہے, سورہ صافات اور سورہ صاد. کل ہم نے, کل بھی بہت اہم صورتیں پڑھی تھیں لیکن اب بس ہم آگے چل گئے ہیں تو آگے ہی چلنا چاہیے. سورہ یاسین اس میں بہت اہم صورت ہے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا ایک واقعہ بیان کیا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. اللہ نے فرمایا ان کو ایک بستی والوں کا واقعہ سنائے. کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے قریب یہ بستی تھی, انطاکیہ جو ہے نا ترکی کا شہر, وہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے. واللہ اعلم, حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. یہ اسرائیلی روایات ہوتی ہیں تو ان کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن 100% یقین نہ کیا جائے. لیکن اس طرف بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں. شام کا جو علاقہ ہے نا, ترکی اور شام کا بارڈر بھی اسی میں داخل ہے. اللہ فرماتے ہیں اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما, ہم نے دو کو بھیجا. اب یہ دو یا تو پیغمبر تھے یا پیغمبروں کے قاصد تھے. راج قول تو یہی ہے جو قرآن سے بھی لگتا ہے کہ یہ پیغمبر تھے, لیکن پیغمبر نہ بھی ہوں تو پیغمبروں کے نمائندے بن کے گئے تھے. قالوا ان انتم ما انتم الا بشر مثلنا, قوم نے وہی بات کہی, بھائی تم دونوں ہماری طرح کے انسان ہو, ہم کیوں فالو کریں تمہیں. تو قرآن کے ظاہر سے یہی لگتا ہے کہ یہ پیغمبر تھے, کیونکہ اس طرح کے طعنے کس کو دیے گئے ہیں؟ پیغمبروں کو دیے گئے ہیں. اچھا بھائی, اللہ فرماتے ہیں وہ کہنے لگے انا تطیرنا بکم, جب بھی دعوت کا کام ہوتا ہے نا تو اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے اپنے بندوں پر. جب حجت تمام ہوتی ہے لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آنا شروع ہوتی ہیں, کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہی پیٹ بھرا ہونا ہے. جب توند بھرتی ہے تو پھر انسان کو اللہ رسول کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, سمجھتے ہو نا. تو ان لوگوں کی توندیں بھری ہوئی تھیں, جب پیغمبر گئے, پیغمبر نے دعوت دی تو اب دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے تو اللہ کی طرف سے مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف مائل ہوں. تو بجائے مائل ہونے کے کیا کہنے لگے, تطیرنا بکم, معاذ اللہ یہ تم لوگوں کی نحوست ہے. معاذ اللہ, جب تک آپ لوگ نہیں تھے بڑی خوشیاں تھیں, جب سے تم لوگ آئے ہو دین کا کام تم لوگوں نے شروع کیا ہے ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو گئے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نیگیٹو سوچ ہے یا نہیں ہے؟ الٹا سوچنا. قالوا طائرکم معکم, پیغمبروں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ, یہ تمہاری بدعمالیاں ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ان ذکرتم, ہم تو تمہیں نصیحت کر رہے ہیں, تمہارے خیر کی باتیں کر رہے ہیں, اب اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ رہی ہیں, بجائے ہمیں اپنا خیر خواہ سمجھنے کے تم نے الٹا الزام کس پہ رکھ دیا؟ ہم ہی پہ رکھ دیا. یہ بھی خوب سمجھ لو, زندگی کے تجربوں سے انسان سیکھتا ہے. آپ ضروری نہیں جس کے ساتھ اچھا کریں وہ آپ کو اچھا سمجھنا بھی شروع کر دے. بہت سے لوگوں کی کھوپڑی بہت زیادہ الٹی ہوتی ہے, جب آپ ان کے ساتھ اچھا کریں گے نا وہ اس میں کیڑے نکالیں گے. ایکچولی یہ اس لیے کر رہا ہے, ایکچولی یہ اس لیے. افغانستان میں نا 20 سال مغربی میڈیا نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے. مغربی میڈیا نے افغانستان میں, انڈیا نے بھی, امریکہ نے بھی, 20 سال ان کا میڈیا پتہ ہے کیا دکھاتا رہے, ایکچولی پاکستان جو تمہاری مدد کرتا ہے, ایکچولی پاکستان نے جو تمہیں پناہ رکھ دی ہوئی ہے, ایکچولی پاکستان جو تمہارے زخمیوں کا علاج کرتا ہے, ایکچولی تم لوگوں نے جو پاکستان میں جا کے اتنا بزنس کیا ہے, یہ سب پاکستان نے دو نمبر ہی کی ہے. سمجھ رہے؟ یعنی جتنے پاکستان کے پازیٹو کام تھے ان کو میڈیا نے کیا بنا کے پیش کیا, بولو, نیگیٹو. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ینگ جنریشن اس 20 سال میں جوان ہوئی نا, وہ 99% پاکستان کے خلاف ہے. حتیٰ کہ جس انڈیا نے افغانستان میں گھس کے ان کو مارا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت اچھے ہیں, یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. صحیح ہے نا؟ اور جو ایک ملک تھا ٹھیک ہے اس ملک نے نا انصافیاں بھی کی ہیں, کچھ غلطیاں بھی کی ہیں, لیکن سپورٹ بھی اسی ملک نے کیا اور ہے بھی وہ مسلمان ملک. اس سے ایسی دشمنی پیدا کروا دی نا غلط فہمیاں میڈیا کے ذریعے, میڈیا اتنی زیادہ کہ یہاں رہتے ہوئے بھی وہ کیا کر رہے ہیں یہاں کی مخالفت. یہ ہوتا ہے میڈیا کا پروپیگنڈا, بہت خطرناک پروپیگنڈا کیا انڈیا اور امریکہ نے. 20 سال ان کو میڈیا پہ دکھایا یہی ہے کہ یہ جو چندہ کر کے تمہیں بھیجتے تھے نا اصل میں تمہارے نام پہ بہت کھایا انہوں نے, بہت کھایا تمہارے نام پہ, تو چندہ تمہارے نام پہ اس لیے کرتے تھے کہ کھانا انہوں نے. ہر پازیٹیو چیز کو کیا بنا کے پیش کیا میڈیا نے اور دو ملکوں کو آپس میں لڑا دیا. لیکن دونوں ملکوں کو کوئی ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ دونوں مسلمان کنٹری ہیں, دونوں اسلامی, چلو نام کے ہیں, ہم تو نام کے ہی مسلمان ہیں لیکن ہے کلمہ تو پڑھتے ہیں نا, ان ہندو بت پرستوں سے تو ہزار گنا بہتر ہیں. لیکن ایسا میڈیا نے پروپیگنڈا کر کے دو ملک جو ہمیشہ اکٹھے رہے ہیں, رشیا کے دور میں جب افغانستان پہ حملہ ہوا تھا یہاں کے سینکڑوں لوگ شہید ہوئے ہیں افغانستان جا کے, ہزاروں میں نہیں ہیں سینکڑوں میں ہیں, جنہوں نے صرف ایک اسلامی رشتے کی بیس پہ قربانیاں دی ہیں, اسٹیٹ نے بھی ان کا ساتھ دیا. تو کتنی قربانیاں آپ رشیا کے دور سے, کوئی ملک نے ساتھ نہیں دیا اس طریقے سے, کوئی ملک اپنے بارڈر سے کراس نہیں کرنے دیتا تھا. لیکن آپ دیکھو دو بھائی ملکوں کو کیسا پروپیگنڈا کر کے لڑا دیا ہے. تو یہ دونوں ملکوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ کس کا پروپیگنڈا ہے, میڈیا کا. اور 20 سال وہاں پر یہی کچھ ہوتا رہا ہے, وہ پاکستان کے خلاف پاکستان, یہاں کی تنظیموں نے چندہ کر کے بھیجا. ابے یہ تنظیمیں تو اپنے چکر میں کر رہی تھیں, وہ بھائی بندے شہید کروا دیے اپنے اندر لے جا کے. کتنے میرے جاننے والے ایسے ہیں جن کے کوئی کسی کا بھائی افغانستان میں شہید, کسی کا جو ہے نا بہنوئی افغانستان, پورے پورے گھر آدھے آدھے خالی ہو گئے جو یہاں رہتے ہیں, لیکن چونکہ وہ پاکستانی ہیں تو وہاں کے لوگ ان کی کسی قربانی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہاں کے لوگ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف کیا چل رہی ہیں بندوقیں. تو یہ نیگیٹیوٹی ہے, یہ پروپیگنڈا کس کا ہے, میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. تو بہت ڈینجرس ہے, بہت خطرناک ہے, اور یہ کامیاب ہو گیا ہے پروپیگنڈا. تو اس لیے فیس بک پہ پاکستانی اور افغانی آپس میں پھڈے بازی کی کوشش بولو نہ کریں. جو ایک دوسرے کے خلاف بولتا ہے اس کو گالیاں دو مل کے, جو پاکستانی کو برا کہے یا جو افغانی کو برا کہے, تو نیچے ایک فریق بن کے اس کو سپورٹ مت کرو, بلکہ آپ بولو بھائی یہ دونوں اسلامی ملک ہیں, دونوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دی. افغانستان اگر روس کے خلاف نہ لڑتا تو پاکستان کا بھی بیڑا غرق ہوتا, پاکستان اگر افغانیوں کا ساتھ نہ دیتا تو افغانستان کا بیڑا غرق ہوتا. دونوں نے سپورٹ کیا, جیسے مہاجر اور انصار نے کیا نا, مہاجر ہجرت کر کے مدینہ گئے, انصار نے کیا کیا, ان کو سپورٹ کیا. اب بیچ میں یہودیوں نے کوشش کی لڑوانے کی, وہ کامیاب نہیں ہوئے, لیکن آج میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اس لڑائی میں کامیاب ہو گیا اور دونوں اپنے دشمن جو اصل دشمن ہے اس کو بھول گئے. تو یہ دنیا کی ایک پالیسی ہوتی ہے, تو اس کو بہت اس میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور کبھی بھی یک طرفہ خبریں سن کے فیصلے نہ کیا کرو. جب کسی نے کسی کی مخالفت کرنی ہوتی ہے نا, دبا کے پروپیگنڈا کرتا ہے وہ. افغانستان پاکستان کا ایسا رشتہ ہے, یہاں ان ہمارے بہت سے شاگرد افغانستان کے ہیں اور میرے بعض اساتذہ افغانستان کے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹیچر افغانی ہیں. کیسا آپس میں نفرتیں پیدا کر دی ہیں یار, ایک دوسرے کا نام سننا گوارا نہیں کرتے, ایسی گالیاں فیس بک پہ اور جو بھی سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے. تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے, یہ اس میں کون کروا رہا ہے, یہ میڈیا میں جو 20 سال وہاں انڈیا رہا ہے نا, اس نے, اس کو پتا ہے انڈیا کا دشمن پاکستان ہے, اور انڈیا کو بھی پتا ہے کہ افغانستان میں جو اس کی ٹھکائی ہوئی ہے اس کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا, پاکستان کا. آج جو افغانستان میں ایک اسٹیبل گورنمنٹ آئی ہے اس میں بہت بڑا دخل پاکستان کا ہے, بہت صرف یعنی بہت بڑی قربانی ہے پاکستان کی اس میں. لیکن انڈیا نے کہا میں جا تو رہا ہوں لیکن ان کو کس سے لڑوا کے جاؤں گا, پاکستان سے. دونوں بے وقوفوں کی طرح ایک دوسرے کو کوٹ رہے پکڑ کے. تو یہی ہوتا ہے جب بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں نا, تو آپس میں محبتوں کی کوشش کرو, لڑوانے کی کوشش مت کرو. خیر ہم آگے چلتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا تمہاری نحوست ہے,
پیغمبروں سے کہا. پیغمبروں نے کہا اِن ذُكِّرْتُمْ, ہم تم سے تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہے ہیں, بھائی اللہ کے عذاب سے ہم تمہیں بچانا چاہتے ہیں اور تم کیا کہہ رہے ہو, یہ ہماری نحوست ہے. واہ. وجا من اقصی المدینۃ رجل یسعٰ, قوم میں آپ کو بتائے جہاں بہت سے برے لوگ ہوتے ہیں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. دیکھو قرآن جب کسی کی کوئی صفت کو ہائی لائٹ کرتا ہے نا, وہ بلا وجہ ہائی لائٹ نہیں کرتا. آپ نے کو پتا ہے نا, چند دو تین درس پہلے ہم نے جو بتایا کہ قرآن کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے جو لڑکی آئی تھی الستحیا, وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی, حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. تو اللہ نے اس کی حیا کو کیا کیا ہے, ہائی لائٹ کیا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ مجھے عورت میں حیا پسند ہے. اب یہاں اللہ یہ بھی بتا سکتے تھے کہ شہر کے کنارے سے ایک بندہ آیا اور آ کے اپنی قوم سے کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین, اے میری قوم ان پیغمبروں کو فالو کرو. وہ تھا قوم کا خیر خواہ نا, اس کو یقین ہو گیا کہ یہ پیغمبر ہیں, اور ہو سکتا ہے اس نے آسمانی کتابیں بھی پڑھی ہوں کہ بھائی جنہوں نے پیغمبروں کو ستایا ہے ان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے. تو اس کو یہ فکر ہوئی کہ ایسا نہ ہو میری قوم ان کو جھٹلا دے اور ان پر بھی عذاب آئے. تو وہ قرآن کے الفاظ دیکھیں, وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى, موسیٰ علیہ السلام کو جو بندہ بتانے کے لیے آیا تھا نا فرعون کے دربار سے کہ اے موسیٰ ان الملأ يأتمرون بك, اے موسیٰ درباری لوگ آپ کے قتل کا مشورہ دے رہے ہیں, مشورہ کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى, وہ بھی دوڑتا ہوا آیا تھا. تو اللہ آنے کی کیفیت وہاں بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور یہاں بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور ان لڑکی کی بھی چلنے کی کیفیت ہائی لائٹ کر رہے ہیں, وہاں دوڑنے کا ذکر نہیں کر رہے, چلتی ہوئی آئی وہ حیا کے ساتھ آئی, حالانکہ وہ بھی دوڑتے ہوئے آ سکتی تھی کہ ایسا نہ ہو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے جائیں تو فوراً پکڑ کے لاؤ بھائی. لیکن چونکہ چلنا وہاں پر عورت کے لیے پسندیدہ ہے اور حیا کے ساتھ چلنا, اللہ نے اس صفت کو ہائی لائٹ کیا. یہاں موسیٰ علیہ السلام کو جو بندہ بچانے کے لیے آیا وہ چلتا ہوا نہیں بلکہ دوڑتا ہوا آیا. یہ بتانا تھا کہ خیر کا کام چل کے مت کرو بلکہ دوڑ کے کرو. آج سارے پوستی ہماری ہی سوسائٹی میں پیدا ہو گئے ہیں, کوئی کام کسی کمبخت کے ذمے لگاؤ نا وہ کمبخت چھ مہینے سے پہلے کر کے دیتا نہیں ہے. جب کوئی خیر کا کام ہو نا, اور خاص طور پہ جس کے دیر کرنے میں کسی کو نقصان کا خطرہ ہو, فوراً کرو اس کام کو, فوراً نمٹاؤ. جیسے ہمارا مائک دیکھ لو, تین دن سے خراب پڑا ہوا ہے, دوسرا مائک ہے نا. اب جب پوچھو ایکچولی وہ ہے ہم نے یوں, ابے بھائی دو تھپڑ لگاؤ کسی کو, لے کر آؤ یار جلدی سے, تھپڑ سے کام نہیں ہوتا, ڈبل پیسے دے دو. ہر مسجد میں یہی سستی ہے, ہر ادارے میں یہی, پوری قوم کیا ہے سست. مجھے بہت غصہ آتا ہے کسی کے بارے میں پتا چلے نا کام کا بولو اور وہ کل پرسوں, ابے بھائی تو تیرے پاس عذر کیا ہے. میں نے میز بنوانی تھی نا, میں نے کارپینٹر کو بلایا, میں نے کہا تیرا باپ بھی 24 گھنٹے کے اندر اگر بنائے گا, ایسے تو نہیں کہا تیرا باپ, دل میں یہ تھا بھائی صاحب مجھے میرا کام سارا رکا ہوا تھا نا, میں نے کہا 24 گھنٹے کے اندر مجھے میز چاہیے. اس نے کہا ایکچولی, میں نے کہا آپ نہیں بنا سکتے, میں کسی دوسرے کو بول رہا ہوں, مجھے 24 گھنٹے کے اندر چاہیے اور میں آپ کو زیادہ پیسے دے دوں گا. اگر پیسے ہیں تو زیادہ پیسے لگا دو نا, کنجوسی کیوں کرتے ہو آپ, گھسیٹتے ہو اس کو پیسے بچانے کے لیے, بچانے کے لیے. اس کو پتا ہے یار یہ پیسے اتنے سے دے رہا ہے تو میں 24 گھنٹے کا بولوں گا, کروں گا 24 مہینے میں. میں وہ صحیح کر رہا ہوتا, کنجوسوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنا, یہ سب کام کی باتیں, یہ بیان سے ہٹ کے نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے بہت لانگ روٹ پہ جانا تھا ٹیکسی میں, ٹیکسی والے نے بولا پتہ نہیں 1000 روپے, میں نے کہا نہیں 400 روپے, حالانکہ 400 بنتے نہیں تھے, 800, 900, 1000 بنتا تھا. کہہ رہے میں نے کم کرو, کہہ رہے بڑی مشکل سے 400 پہ ڈھیٹ پن کے نہ لے آیا. کہہ رہے وہ ایسے چلا رہا ہے نا روڑتا ہوا, اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ راستے میں کہیں ریگستان میں مجھے پھینک دے گا. کہہ رہے میں نے اس کو بولا 1000 دوں گا, اسپیڈ بڑھا. ٹھیک ہے نا, بڑھا دی اسپیڈ اس نے. تو مزدور کو پورا پورا ہم کیا کرتے ہیں, نچوڑتے ہیں. چیزوں کے ریٹ خراب نہ کریں. لیکن سستی والا کام میرے بھائی اچھا نہیں ہوتا. اللہ نے اگر آپ کو گنجائش دی ہے بھائی تھوڑے زیادہ پیسے دو, تو میں ساتھیوں پہ پتہ ہے کیوں غصہ ہوتا ہے, یار مائک اگر خراب ہے تم کسی کو بلاؤ, الیکٹریشین کو, اس کو بولو بھائی یہ 24 گھنٹے میں ہمیں صحیح چاہیے, آپ کی جتنی اجرت بنتی ہے ہم اس سے ڈبل آپ کو دیں گے, ڈبل اس چکر میں دے رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے رزلٹ فوراً. رمضان گزر جائے گا, مائک دیکھو تراوی میں بھی حساب کتاب خراب ہوا ہے. تو میرے ہاتھ میں جو گھر کا سسٹم, جتنی چیزیں میرے ہاتھ میں ہیں نا, آپ میرے دوستوں سے پوچھو, وہ میں ڈیلے الحمدللہ نہیں ہونے دیتا, میں فوراً کرواتا ہوں ٹھک. بھائی پیسے نہیں ہیں تو خود ہی کرنا شروع کر دو, بعض دفعہ پیسے نہیں ہوتے انسان کے پاس, پھر آدھا کام خود ہی کرو, اٹھا کے پھینکو چیزیں گھر سے باہر, صاف کرنا ہے نا گھر. کیسے کیسے لوگوں کے گھروں میں آثار قدیمہ کے بکسے پڑے ہوئے ہیں, خواتین کی عادت ہوتی ہے پرانی پرانی چیزیں سنبھال کے رکھنا, او اتنی پرانی وہ, یہ بھائی اٹھاؤ گھر کو صاف کرو یار, استعمال کے قابل ہے, نہیں تو ٹین ڈبے والے کو دو. ہم نے قبر میں جانا ہے تو یہ کوئی چیز ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی. تو کیا کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو یہ جو یسعا کا لفظ ہے نا, یسعا, وہ اگر پاکستانی ہوتا نا جو موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے آ رہا تھا, پتا ہے جب فرعون کے دربار میں مشورہ ہوتا تو وہ پڑا ہوتا پوستیوں کی طرح, کہتا یار یہ تو بہت خراب ہو گیا, اب حضرت موسیٰ کے ساتھ تو اپنی پرانی دوستی ہے, ہم محل میں رہے بھی ہیں, تو میں بتاؤں گا, ذرا 2-3 لوگوں کے ذمے لگا دے گا کہ یار مجھے یاد دلا دینا صبح ناشتے کے بعد, پھر اٹھ کے نیند نہیں آئے گی تو تھوڑا دیر سے اٹھے گا, پھر سوچے گا, پھر پوستیوں کی طرح چلے گا, راستے میں 10 دفعہ چائے کے لیے رکے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو خیر خواہ ہیں, یعنی جو چاہتے ہیں کہ قوم بچ جائے, پھر جب وہاں پہنچے گا تو اطلاع ملے گی کہ بھائی ان کو تو اریسٹ کر لیا. ابے یار بہرحال اب ہم تو بچانا چاہتے تھے, اب قدرت کی طرف سے اگر کچھ ہو گیا تو ہو گیا. ابے ہلو فوراً, کوئی گھر میں کوئی خدا نخواستہ کوئی اٹیک ہوتا ہے تو فوراً بھاگو اس کو لے کے, زمین آسمان ادھر سے ادھر کر دو. تو یہ جو سستی ہے نا, میں بار بار اس پہ بیان کرتا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہم کوئی بہت زیادہ چست ہیں, آپ سمجھے یہ پتہ نہیں کتنے بڑے فنٹر ہوں گے, لیکن یہ چستی ہے بہرحال بری. میں تو اس لیے بولتا ہوں تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے نا, اگر میرے اندر سستی ہے تو وہ بھی ختم ہو, یا تو کام کرو ہی نہیں, پوستی کی طرح پڑے رہو, بولے ہم نے کرنا ہی نہیں ہے, جاؤ پھر ٹھیک ہے, جب میں نے کام نہیں کرنا ہوتا میں نہیں کرتا, جاؤ نہیں کر رہا, لیکن جب کرو تو پھر کیسے کرو بھائی. میں جب کوئی تحقیقی کام کرتا ہوں نا, تحقیقی کام, یا تو میں کرتا ہی نہیں, جب کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں نا پھر پورا دماغ ادھر لگاتا ہوں میں, آدھے گھنٹے میں دماغ کی چولہے ہل جاتی ہیں ایسے تحقیق کرتا ہوں میں, پھر جب چولہے ہلنے لگتی ہیں مجھے لگتا ہے دماغ خراب ہونا شروع ہوا, کام بند کر کے ٹہلتا ہوں, تھوڑا گھومتا ہوں پھرتا ہوں, تھوڑا دماغ فریش ہو, پھر آ کے کنٹینیو اس طریقے سے جب تک آپ کوئی کام نہیں کرتے کوئی بھی کام ہوتا نہیں ہے. یہاں جس کم وقت کے ذمے کوئی کام لگاؤ نا, پوچھو گے ہوا ہی نہیں ہے, ہوا ہی نہیں ہے, ہوا ہی نہیں ہے, بھول گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن البخل ومن الکسل, اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اور اے اللہ میں کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, کنجوسی بھی اسی میں داخل ہے, خرچی نہیں کر رہے, اور تیسری چیز میں سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ کرام میں کوئی سست تھا. تو یہ جو یسعا کا لفظ قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے, اس کا مطلب سمجھ میں آیا کہ وہ بنی اسرائیل جو فرعون کے محل میں جو فرعونی بیٹھا ہوا تھا, قبطی قوم میں سے تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا, اسے جب پتا چلا نا کہ مشورہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے گا, اس نے سستی نہیں کی, اس نے کہا نیند کو آگے پیچھے کرو, چائے پان گٹکا گیا تیل لینے, ابھی تگڑ تگڑ دوڑ لگاؤ موسیٰ کی طرف. حالانکہ وہ تعویل بھی کر سکتا تھا کہ بھائی فوجیں ابھی تھوڑی جا رہی ہیں فوراً, ہو سکتا ہے کل جائیں, بھائی اگر ابھی چلے گئے اور پکڑ لیا تو موسیٰ کو تو قتل کر دیں گے, فوراً بھاگو یہاں سے. تو قرآن کہہ رہا ہے دوڑتا ہوا آیا, دوڑتا ہوا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو کبھی کبھار دوڑ کے بھی کوئی کام کر لیا کرو. یہ دوڑتا ہوا جب کرے گا نا کوئی کام, جب دوڑنا آتا ہوگا, جب دوڑنا ہی نہیں آتا ہوگا تو اس سے پتا چلتا ہے دوڑنا سیکھنا بھی چاہیے, تھوڑی بہت کراچی میں تو بہت ضروری ہے, کیونکہ کیونکہ یہاں کے کتوں کو دوڑنا آتا ہے, آپ کو آئے نہ آئے. جب کتا آپ کے پیچھے دوڑے گا نا تو کتا یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو بھی دوڑنا آتا ہے کہ نہیں آتا, کتا نہیں دیکھتا یہ. ورنہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا, آپ کو آتا نہیں ہے تو آپ کتے کو سمجھاؤ, ابے میں تو مجبور ہوں تو میری مجبوری کا تو خیال کر, تو کتا یہ بات سمجھ جائے گا. تو اس لیے دوڑا کرو, دوڑنا جو ہے نا ضروری ہے. دوسرا اللہ نے یہاں یہ ذکر کیا کہ جب اس قوم کو نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو قوم کا ایک فرد تھا جو شہر کے کنارے پہ رہتا تھا, گاؤں دیہات میں, مضافات میں. اس کو پتہ چلا بھائی کہ ایسے پیغمبر آئے ہیں اور قوم کو خیر کی باتیں کر رہے ہیں, تو قرآن کہتا ہے وہ بھی چل کے نہیں بلکہ دوڑ کے آیا, اس میں بھی خیر خواہی تھی. اور ایسے چست لوگ ہی دعوت پر لبیک کہتے ہیں, یہ چستی خود اس کی علامت تھی کہ وہ کیوں مومن ہوا, کیوں ایمان لایا. تو دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا, یا قوم اتبعوا المرسلین, اے میری قوم پیغمبروں کی اتباع کرو, ان کو جھٹلاؤ مت. کیوں جھٹلاؤ مت؟ اتبعوا من لا یسألکم. پھر دلیل دینے لگا, دیکھو یہ تم سے اس کا کوئی مطالبہ نہیں کر رہے, اجر نہیں مانگ رہے, ان کا کیا فائدہ اس دعوت پر ایمان لانے میں, ان کے برحق ہونے کی دلیل دے رہا ہے. من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون, اور یہ خود ہدایت یافتہ ہیں, ان کی جتنی تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری تعلیمات نیچر کو اپیل کرتی ہیں, فطرت کو اپیل کرتی ہیں, کوئی غلط بات تھوڑی کر رہے ہیں یہ. پھر آگے کہنے لگا, وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. اس طرح دعوت کا انداز سس لوگوں کا کام نہیں ہے. میں جب بھی ایسی چستی کی بات کرتا ہوں مجھے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب یاد آتے ہیں. 78 سال کی عمر میں نا سیدھے کھڑے ہوتے تھے, میں نے ان کو کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑا نہیں دیکھا. جب بیان کرتے تھے ایسے کمر ہوتی تھی. آج لوگ کیسے بیٹھتے ہیں, یوں کر کے نا, عجیب اسٹائل سے بیٹھے, سیدھا ہی نہیں ہوا جاتا ان سے. تو پوری زندگی ان کی اسی طرح گزری ہے, سیڑھیوں سے اترتے تھے, کبھی سہارا نہیں لیا انہوں نے. بہت ہی جب ایج آخر میں جب تھوڑی کمزوری ہو گئی تو لے لیا. دروازہ گیٹ جب کھولتے تھے نا کمرے کا, ایسے نہیں کیا, ابھی کیا یوں کر کے, کہتے تھے اس سے دیوار پہ کیا لگ جاتا ہے, نشان. جب بار بار آپ چھاپو گے انگلیاں تو دیوار کیا ہوگی, گندی ہو جائے گی نا. ایسے کھولتے تھے دروازہ یوں کر. اور آج دیکھو یار, بس چھوڑو ابھی کیا رپورٹیں پیش کریں ہم, پھر یہ رہ جائے گی. تو پھر وہ دعوت دے رہا ہے, وما لی لا اعبد الذی فطرنی, مجھے کیا ہو گیا کہ میں ایسے معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. کیا مطلب؟ یہ پیغمبر تمہیں اپنی طرف تھوڑی بلا رہے ہیں, یہ کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. تو ان کا تھوڑی مفاد ہے. آج جتنے پیر ہیں نا جاہل, لیبل اللہ کا لگاتے ہیں, ناموس رسالت کا لگاتے ہیں, دعوت کس کی طرف دیتے ہیں؟ اپنی طرف, عقیدت اپنی دل میں بٹھاتے ہیں. دیکھو ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں, فجر میں 2 سنت 2 فرض, کتنے سردے ہو گئے؟ 4 سردے اور 4 سردے, 8 سردے ہو گئے نا. کوئی ایک سجدہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہم نے کبھی, جنہوں نے ہمیں دعوت دی دین کی, جن پر ہم ایمان لے کر آئے؟ پھر ظہر میں کتنے سردے؟ 4 × 2 = 8, 16, 17, 18, 19, 20 سجدے جو سنت موقعہ. جب سے بالغ ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں نا, کوئی ایک سجدہ بھی نبی کی قبر پہ کیا, یہ نبی کی یا مدینے کی طرف رخ کر کے کیا ہم نے؟ ساری عبادتیں, ابھی تراویح ہم نے پڑھی ہے, 40 سجدے ہوتے ہیں اس میں, 20 رکوع ہوتے ہیں, قیام ہوتا ہے, یہ سارا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہو رہا ہے. ان میں ایک سجدہ ایک رکوع بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے نہیں ہو رہا. تعلیمات کس کی ہیں بھائی؟ سچے پیغمبر کی ہوتی ہیں یہ تعلیمات. تبھی قرآن کہتا ہے ما کان علی بشرین, کسی بشر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ ان کو کتاب اور حکمت دے اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت شروع کر دو. نا نا نا, کیونکہ وہ میسنجر آف گاڈ ہیں. تو میسنجر کا کام اس چس کی طرف, اس ذات کی طرف دعوت دینا ہے جو ان کو میسنجر بنانے والی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. وہ کہنے لگے وما لی لا اعبد الذی, مجھے کیا ہو گیا میں ایسی ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تم سب نے لوٹ کے جانا بھی کدھر ہے؟ اس اللہ کے پاس جانا ہے. تو اس اللہ کی مان کے چلو, یہ تمہیں یہ کہہ رہے ہیں. أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَا, پھر قوم میں چونکہ بت پرستی بھی تھی تو وہ کہنے لگا اس کا نام جو آسمانی کتابوں میں ہے حبیب نجار، نجار کہتے ہیں بڑھئی، کارپینٹر. تو تاریخی کتابوں میں ہے کہ وہ کیا تھا، کارپینٹر تھا، بڑھئی تھا. تو میں نے ترکی میں اس کی قبر دیکھی ہے، پتہ نہیں اسی کی ہے کسی اور کی، اللہ ہی جانے اتنی پرانی خبریں کہاں سے. بہرحال ایک اندر جا کے کسی قبر ہے، کہتے ہیں حبیب نجار کی ہے، واللہ عالم ہے بھی یا نہیں ہے، بہرحال ہم نے دیکھ لی جا کے، ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ ہی جانے اس کی خبر ہے یا کسی اور کی خبر ہے. تو اس نے کہا کہ اتخذ من دونہ آلہا، دیکھو یہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ ان بتوں کو معبود نہ بناؤ. معبود کون ہے؟ اللہ. تو کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر جو نفع اور نقصان کا مالک ہے ان پتھروں کی پوجا شروع کر دوں جو میرے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی خود عقل سے بھی تو سوچو. انی اذا لفی ضلال مبین، میں تو پھر بڑی گمراہی میں ہوں گا اگر میں یہ کام کرنا شروع کر دوں، میں تو بڑی گمراہی میں ہوں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون، اب تک اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. یہ بڑا مسئلہ ہے یار، ہندوستان میں بہت ساری بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں جو مومن اسلام قبول کر چکی ہیں گھروں کے اندر، وہ پتھروں کی عبادت نہیں کرتی لیکن انہوں نے اپنا اسلام چھپایا ہوا ہے. تو اس نوجوان نے بھی کیا کیا، اپنا اسلام چھپا دیا، لیکن اب اپنے اسلام کو اس نے ظاہر کر دیا اور کہا کہ بھائی، یعنی اس لیے ظاہر کیا کہ اس طرح سے ان کو موٹیویشن نہیں مل رہی، تو جب میں بتاؤں گا نا کہ بھائی میں بھی اسلام لے آیا ہوں، میں بھی ان پیغمبروں پر ایمان لے آؤں، شاید یہ تھوڑا سا ہل جائیں کہ بھائی یہ بھی تو ہماری طرح کا فرد ہے. تو کہنے لگا انی آمنت بربکم فاسمعون، میں اپنے رب پر ایمان لے آیا ہوں، تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، فاسمعون سن لو. آگے قرآن کے الفاظ دیکھو، قیل ادخل الجنہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا جنت میں داخل ہو جا، ٹھیک ہے نا. یہ بلاغت ہے قرآن کی. کیا مطلب؟ جیسے ہی اس نے کہا نا کہ میں مسلم ہوں، فوراً اس کو قتل کر دیا. تو یہ پرانی عادت ہے، اسلام لانے پہ رشتہ داروں کی طرف سے بندے کو مار دینا، یہ پرانا سلسلہ چلا آ رہا ہے ہندوستان میں نا. ہندو بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ مذہب میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چلا جائے، لیکن پریکٹیکلی ایسا ہے نہیں. کوئی ہندو یہاں پاکستان میں بھی مسلمان ہو جائے نا، آپ دیکھو اس کے خاندان والے کرتے کیا ہیں اس کے ساتھ. ابھی نہیں جو کل ایک ہندو مسلمان ہوا تھا، کل تو نہیں، مسلمان تو چند دن پہلے ہوا، پھر کل اس کا نکاح تھا، وہ اتنا پریشان ہے، اس کے خاندان اس پہ دباؤ ڈال رہا ہے، داڑھی کٹاؤ، یہ کرو، وہ کرو. بھائی چھوڑ دو، وہ تمہاری خدمت کر رہا ہے، تمہیں کما کے کھلا رہا ہے، تم سے تو اس نے رشتہ ختم نہیں کیا نا، اس کا ذاتی معاملہ ہے، وہ داڑھی رکھ رہا ہے کہ نہیں رکھ رہا، روزے رکھ رہا ہے کہ نہیں، تمہیں تو نہیں تنگ کر رہا وہ نا. پورا خاندان اس پہ کیا کر رہا ہے، پریشر ڈال رہا ہے. تو قرآن کے الفاظ دیکھو، یہ بلاغت ہے. قرآن کہتا ہے اس نے جب یہ کہا نا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، سنو، تو بیچ کا واقعہ قرآن نے حذف کر دیا. قرآن کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا کہاں داخل ہو جا، جنت میں. کیا مطلب؟ جیسے ہی اس نے کہا اسے فوراً قتل کر دیا گیا، جیسے ہی قتل کیا گیا ہے ویسے ہی جنت میں داخل ہو گیا. یہ ہے برزخی جنت، سمجھ رہے ہو؟ ایک جنت وہ ہے جو میدان حشر کے بعد قائم ہوگی، وہ تو جب قیامت آئے گی اور پھر اللہ مردوں کو قبروں سے زندہ کرے گا، میدان حشر، پل صراط. لیکن ایک چھوٹی جنت ہے، ایک مینی جنت ہے، ایک جنت کا ساشا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو حدیث میں کیا کہا گیا ہے، قبر. جیسے فرعونیوں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ جب فرعونیوں کو اللہ نے پانی میں غرق کیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فرعونیوں کو ہم نے سخت عذاب میں ڈال دیا. اب یہ اللہ کی قدرت ہے، دیکھو جا کس میں رہے ہیں، پانی میں، لیکن وہ سخت عذاب کیا ہے، النار. اللہ کہتے ہیں وہ آگ ہے، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جس آگ پہ ان کو صبح بھی جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی جلایا جاتا ہے. اللہ اس آگ سے ہم سب کو بچائے. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ فرشتوں سے کہیں گے فرعونیوں کو اس سے بھی بڑے عذاب میں ڈال دو. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جہنم کا عذاب الگ ہے اور موت کے بعد کا عذاب الگ ہے. اور اسی سے بھی پتہ چلا کہ ایک حدیث میں جو آتا ہے نا قبر کا عذاب ہوگا، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت سے لوگوں کو تو قبر نصیب نہیں ہوتی، تو ان کو کہاں عذاب ہوگا. تو بھائی قبر کے عذاب سے مراد ہے موت اور میدان حشر کے بیچ کا جو ٹائم ہے، اس کو قبر کہا گیا ہے، کیونکہ عام طور پر قبر میں ہی بندہ دفن ہوتا ہے، اس لیے اس کو تعبیر قبر سے کیا گیا ہے، ورنہ قبر کا ہونا ضروری نہیں ہے. ابے کیا ہو گیا، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، ادخلوا اغرقوا فادخلوا نارا. نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا اور آگ میں داخل کر دیا گیا، فا تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے، ادھر پانی میں غرق ہوئے اور ادھر آگ میں داخل. حالانکہ پانی اور آگ جمع ہو سکتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں، نہیں ہو سکتے. اس دنیا میں جہاں الگ الگ ہو، اس کی مثال ہے جیسے نیند، آپ ایئر کنڈیشن روم میں سو رہے ہو بستر پہ، جب تک آپ جاگ رہے ہو آپ اس جہاں میں ہو، جیسے ہی آپ نیند میں گئے آپ ایئر کنڈیشن روم سے نکل گئے، اب آپ کی باڈی پہ جو روح پہ حالات گزرتے ہیں وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی. تبھی ایئر کنڈیشن روم میں سوتا ہوا آدمی بھی اتنا خطرناک خواب بعض دفعہ دیکھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں کانٹوں پہ سو رہا ہوں، چیخ مار کے اٹھتا ہے، پتہ چلتا ہے یہاں تو حسین لیلائیں لہرا رہی ہیں، بھائی دور سے دیکھا انڈے ابل رہے ہیں، قریب جا کے دیکھا گنجے اچھل رہے ہیں، دور سے دیکھا حسین آئیں بال سکھا رہی ہیں، قریب جا کے دیکھا بھینسیں دم ہلا رہی ہیں. خیر، تو خواب میں بہت کچھ ہوتا ہے نا، بہت کچھ ہوتا ہے خواب میں. خواب میں آگ میں بھی جل سکتا ہے انسان، آگ میں بھی اپنے آپ کو جلتا ہوا محسوس کر سکتا ہے، حالانکہ وہ بستر پہ ہوتا ہے، وہاں پر آگ نہیں ہوتی. تو یہ جو عقل پرست لوگ ہیں نا، جو عقل کو شریعت سے آگے لے کے جاتے ہیں، یہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی قبر میں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو آگ کہاں سے آ گئی، سانپ بچھو کہاں سے آ گئے. بھائی صاحب، جیسے سوتے ہوئے آدمی کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہو تو خواب میں سانپ بھی کاٹ دیتا ہے اس کو، خواب میں اس کو چڑیلیں بھی تنگ کرتی ہیں. اب وہ اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے چڑیل نظر آئی، آپ کو ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں آیا. اب میں ہی اگر تو چڑیل لگ رہا ہوں تو ایک الگ بات ہے. ہم جب چھوٹے بچے تھے نا تو ہمیں کوئی اپنا خواب آ کے سناتا تھا نا، کہتا تھا ابھی تو مجھے کل خواب میں آیا ہے، ہم میم کہتے تھے جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اپنے گھر میں تھا، میں تو خواب میں آیا ہی نہیں. ہم ایسے کہہ رہے ہوتے تھے. وہ کہتا تھا بھائی تم آئے ہو، میں کہتا بھائی کہاں سے آ گیا، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو جو بچپنے میں انسان اعتراض کرتا ہے نا، وہی اعتراض بڑے ہو کر برزخی زندگی پہ شروع کر دیتا ہے. تو برزخ کی زندگی ایک الگ جہاں ہے، وہ جہاں اور یہ جہاں آپس میں جمع ہو سکتے ہیں. اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے قبر کی، وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، لیکن وہ زندگی برزخی قبر میں ہے، لیکن اس کا محل یہی قبر ہے. جیسے آپ جب عالم خواب میں ہوتے ہو تو کہاں کہاں گئے ہوئے ہوتے ہو، کیا کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے آپ کی روح، لیکن اس روح کا اس جسم سے تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور وہ جسم کہاں ہوتا ہے، اسی بستر پہ ہوتا ہے. تو روح کا اس بستر سے کنیکشن ختم نہیں ہوتا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے قبر میں بہت طاقتور برزخی حیات دی ہے، جو کسی کو اتنی پاورفل حیات نہیں ملی، لیکن اس حیات کا تعلق کس سے ہے، اسی جسد اطہر سے ہے. تو علیین میں بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح، جنت میں بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح، لیکن اس روح کا اس جسم سے تعلق ختم نہیں ہوا، کیونکہ یہ دونوں جہان الگ الگ جہان ہیں، یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ، کہ برزخ میں آپ علیین میں ہوں اور اس مادی قبر میں کہاں ہوں، اسی قبر کے اندر ہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو لوگوں نے چونکہ اس کو الگ الگ جہان، ایک ہی جہان فرض کر لیا، اس لیے وہ تطبیق ان سے ہوتی نہیں ہے کہ بھائی روح جب علیین میں ہے تو قبر میں کیسے ہو گئی، قبر میں ہے تو علیین میں کیسے ہو گئی. بھائی یہ قبر مادی قبر ہے اور جو علیین ہے وہ برزخی قبر میں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو دونوں الگ الگ جہاں ہیں. تو اسی وجہ سے مردے کو جب ہم قبر میں دفناتے ہیں نا، تو دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے اوپر جو آفت گزر رہی ہوتی ہے یہ وہ ہی جانتا ہے. تو قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اغرقوا فادخلوا نارا، اللہ کہتے ہیں قوم نوح کو غرق کیا گیا اور آگ میں داخل. جیسے ہی وہ ڈوب کے ان کی روح نکلی ہے نا، تو اب ان کو یہ نہیں محسوس ہو رہا تھا ہم پانی میں ہیں، اب ان کو کیا محسوس ہو رہا تھا، ہم آگ میں. اللہ بچائے ہمیں سب کو آگ. آج جو فرعون کی لاش مصر میں رکھی ہوئی ہے تو ہمیں تو اس کا باڈی نظر آتی ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے، صبح اور شام آگ میں جلایا جاتا ہے، اس کو چیخیں مارتا ہے وہ، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. وہ بالکل ایسے جیسے سوتا ہوا آدمی ہمیں سکون کی نیند میں نظر آتا ہے. تو راک کو جلا دیا جائے، پہاڑوں پہ پھینک دیا جائے. اللہ کہتا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منہم، تمہاری باڈی کا جو جو حصہ جہاں جا رہا ہے ہم اس سے غافل نہیں ہیں، اللہ غافل نہیں ہے. تو یہاں بھی ایسے ہی، اب دیکھو مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس آیت میں، اللہ کہتے ہیں اس شخص نے کہا کہ میں ایمان لے آیا، جیسے ہی کہا اللہ نے کہا جنت میں داخل ہو، سیکنڈوں کے اندر کہاں گیا ہے؟ جنت. حالانکہ اس کی لاش تڑپ رہی ہوگی جب انہوں نے گردن اڑائی ہو، جیسے ہی کہا نا انہوں نے فوراً قتل کر دیا اس کو. تیری ایسی کی تیسی، تو نے مذہب چھوڑ دیا. اور اگلے الفاظ اس سے بھی زیادہ مزے کے ہیں، اس سے بھی زیادہ مزے کے. جیسے ہی گردن اڑائی ہے نا اس کی، لاش تو ادھر تڑپ رہی ہے لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کہا جنت میں داخل. تو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش میری قوم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ وہ سمجھ رہے ہیں ہم نے قتل کر کے ہلاک کر دیا اور میں اس جہان سے اس جہان میں شفٹ ہو کے کہاں جا رہا ہوں؟ جنت کے باغات میں، جو برزخ کی جنت تھی. کاش میری قوم یہ منظر دیکھ لے. کتنا تھوڑا سا فاصلہ ہے سیکنڈوں کا، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے نیند میں اور جاگنے میں سیکنڈوں کا فاصلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ جب جاگ رہے ہو، آپ کے سامنے وسیم کے علاوہ کوئی اور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وسیم نے تو منع کر دیا نام لینے سے، غفار کے علاوہ کوئی اور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ادھر آپ کی آنکھ، یا اور اچھی مثال دیتا ہوں نا، بیگم سے پھڈا ہو رہا ہے، دوسری شادی نہیں کرنے دے رہی. اکثر لوگوں کے یہ پھڈے ہوتے رہتے ہیں، آپ غم کی حالت میں لیٹ گئے، بیگم بیٹھی ہوئی ہے گھور کے دیکھ رہی ہے، آپ ڈپریشن میں، ٹینشن میں، اسی میں آپ کی آنکھ لگی اور آپ ابھی سیکنڈوں کے اندر یہ کام ہوتا ہے، اور خواب کیا شروع ہوا؟ دولہا بنے ہوئے اور چار دلہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا یہ. اب آپ کی ایک دم آنکھ کھلی تو آپ نے کہا بیگم میں تو دولہا بنا ہوا بیٹھا تھا اور چار بیگمیں بیٹھی ہوئی تھیں، دلہن بنی. بیگم کہے گی تو ابھی میرے سامنے گپ شپ لگا رہا تھا، میں تجھے دھمکیاں دے رہی تھی، اور ابھی میرے بھائی آنے والے ہیں تجھے کوٹنے کے لیے، ڈنڈے لے کے پہنچ رہے ہیں وہ، اور ایک سیکنڈ کے اندر تیری شادی بھی ہو گئی. تو آپ کیا کہو گے؟ بیگم وہ اگلے جہاں میں ہوئی ہے، اور اس جہاں سے اس جہاں پہنچنے میں سیکنڈوں کا ٹائم لگتا ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا. تو اللہ کیسے ہمیں یقین دلا رہا ہے لیکن دکھا نہیں رہا. اور کمال کی بات ہے یار، ہمیں تو دکھایا، ہم نے تو شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگھی ہے، یہ تو دکھا دیا نا اللہ نے دنیا میں. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ شہید کے خون میں، میدان حشر میں جب شہید آئے گا نا، اس کا زخم بہرا ہوگا، زخم جاری ہوگا. دیکھو زخم کا جاری ہونا کمال نہیں ہے، عیب ہے. ہر شخص چاہتا ہے میرا زخم رک جائے، جو بھی اللہ کی راہ میں جہاد میں زخمی ہوگا وہ چاہے گا میرا زخم کیا ہو؟ رک جائے نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوگا نا، تو قیامت کے دن جب آئے گا تو زخم بہرا ہوگا، رکا ہوا نہیں ہوگا. کیوں؟ تبھی تو اللہ کو کہہ سکے گا کہ اللہ تیرے راستے میں میرا زخم بہا ہے، کچھ ٹائم کے لیے ہم نے بھی زخم بہایا ہے. اسی سے تو فضیلت ثابت ہوگی. تو اللہ کو اس زخم کا بہنا اتنا پسند ہوگا، اللہ کہے گا بہتے ہوئے زخم کے ساتھ آ، ٹھیک ہے نا، بہتے ہوئے زخم کے ساتھ آ، میں چاہتا ہوں اسی انداز سے تو میرے سامنے آئے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خوشبو مشک کی خوشبو ہوگی. خون میں تو بدبو ہوتی ہے، خوشبو نہیں ہوتی. میں نے اللہ کی قسم شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگھی اپنی ناک، اور میں کیا بہت لوگوں نے سونگھی ہے، اور بار بار مفتی عتیق الرحمان صاحب کا تو واقعہ بتاتا ہی رہتا ہوں میں. تو بعض دفعہ اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں. ایک واقعہ تو میں بہت بتاتا ہوں. افغانستان میں جب یہ لڑائی ہو رہی تھی نا، تو ریڈ کراس والوں نے ایک خبر شائع کی تھی، میں نے ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے نا اس پہ دیکھی تھی، کہ ہم جب مجاہدین کی خون دیکھتے ہیں تو بہت سو کے خون سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے جب لاشیں اٹھانے کے لیے جاتے ہیں، اور ایک ایک ہفتے تک ان کا جسم سلامت ہوتا ہے. انہوں نے کہا جب ہم امریکیوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں تو سڑی ہوئی بو آ رہی ہوتی ہے اور جسم بھی فوراً خراب. یہ خبر اسلام اخبار میں شائع ہوئی، تو میں نے کہا یار ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے دیکھو. آفیشیل ویب سائٹ پہ نا چھوٹی سی لگائی ہوئی تھی انہوں نے خبر. سب شہدا کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، لیکن بعض کے ساتھ. ریڈ کراس والے حیران تھے یہ ہوتا کیا ہے، کہ بعض لاشیں ہم اٹھاتے ہیں جو افغانیوں کی ہوتی ہیں، لاشیں ہم اٹھاتے ہیں تو ایک ایک ہفتہ پڑی ہوئی ہیں ٹھیک لاشیں، اور خوشبو بھی آ رہی ہے. تو یہ کہاں سے آ رہی ہے بھائی خون کے اندر سے اتنی خوشبو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کی ڈاکٹروں کو بتایا کہ ان کی غذاؤں پہ تحقیق ہوگی کہ کیا کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے، کوئی ایسا کیمیکل تو نہیں کھا کے شہید ہوتے. کہ اس کیمیکل کی وجہ سے باڈی ایک ہفتہ محفوظ ہے. بھائی چلو خاندان والوں کے پاس باڈی ہو تو کہا جا سکتا ہے کوئی کیمیکل لگا دی. باڈی تو دشمن کے علاقے میں پڑی ہوئی ہے, وہ تو وہاں پڑی ہوئی ہے. تو کچھ چیزیں اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا معاملہ کہ ادھر شہید کیا, ایک صحابی تھے نا مکہ میں, نام ان کا میرے ذہن سے نکل گیا, تو مشرکین مکہ نے ان کو پکڑ لیا قتل کرنے کے لیے, اسلام لے آئے تھے وہ مکہ میں, مکہ میں تو بڑا ظلم تھا. تو انہوں نے کہا جب تم مجھے قتل کر ہی رہے ہو تو مجھے اس طرح دے دو بلیڈ تاکہ میں اپنے جسم کے غیر ضروری بال صاف کر لوں. اسلام نے حکم دیا ہے نا کہ مردے کو بھی نہلایا جائے, کہا ہے نا, تو شہید کو تو نہیں نہلایا جاتا, لیکن انہوں نے کہا جب میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں تو بھائی صفائی ستھرائی کر کے جاؤں. تو انہوں نے اس طرح مانگا تاکہ میں اپنے جسم کے بال جو زیر ناب بال وغیرہ ہوتے ہیں صاف کر لوں. اسی دوران نا مشرکین میں سے کسی کا بچہ ان کے پاس آ گیا, انہوں نے پکڑ لیا اس کو. اب کیا ہے, مشرکین ڈر گئے کہ بھائی جو بندہ قتل ہونے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں بلیڈ بھی ہے, اس طرح بھی ہے, اب وہ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو کیا کر دے گا, ذبح کر دے گا, ان کو تو پتا ہے مرنا ہی ہے. لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا, اس بچے کو چھوڑ دیا. پھر شیر پڑا, جب قتل کے لیے ان کو لایا گیا نا قتل گاہ میں, کیا خاندانی شیر, فرمایا فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مصرعی وذلک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوزاع شلو ممزعی. کہتے ہیں کہ جب میری گردن اڑائی جائے گی, توحید کے نام پہ اڑائی جا رہی تھی نا, تو مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ میں دائیں کروٹ پہ زمین پہ گرتا ہوں یا بائیں کروٹ پہ زمین پہ گرتا ہوں, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. کیوں, وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَشَاءَ, یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے, تو بھائی دائیں کروٹ پہ گرو یا منہ کے بل گرو یا پیٹ کے بل گرو, یہ گردن کس کے لیے اڑائی جا رہی ہے, اللہ کے لیے, کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے. کیوں, یہ اس معبود کو راضی کرنے کے لیے مارا جا رہا ہے مجھے. وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَشَاءَ يُبَارِكَ عَلَىٰ أَوْصَالِ الشِّلْوِ مُمَزَّعِ, اور اس کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ یہ مجھے قتل کرنے کے بعد میری لاش کے کتنے ٹکڑے کرتے ہیں. جتنے بھی ٹکڑے کرتے ہیں میرا رب چاہے گا تو ان ٹکڑوں میں برکت ڈال دے گا, انہی ٹکڑوں میں برکت ڈال دے گا. تو یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا, کیونکہ ان کو یقین تھا, یہ جو سورہ یاسین کی آیات ہے نا, ان کو یقین تھا کہ ادھر شہید ہوئے ادھر کہاں گئے, اللہ کے وعدے سچے ہیں, جھوٹے نہیں ہیں. غزوہ احد میں بھی ایسا ہی ہوا, ایک صحابی نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا, آپ نے فرمایا جنت میں, کیونکہ وہ لوگ نبی کو دیکھ رہے تھے نا اپنی آنکھوں سے کہ یہ سچے نبی ہیں, معجزے بھی دیکھے تھے. تو صحابی کھجور کھا رہے ہیں, ان کو خیال ہوا یہ کھجور کھانے کا زمانہ تو بہت لمبا ہے, جنت یہ سامنے ہے اور میں کھجوروں میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں, اور گئے تلوار اٹھائی اور میدان جنگ میں شہید ہو گئے. تو قرآن کیا کہتا ہے, قیل ادخل الجنہ, جیسے ہی قتل کیا گیا اللہ نے کہا جنت میں داخل ہو جا. قال یا لیت قومی یعلمون, وہ کہہ رہے کاش میری قوم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. کیا دیکھ لے, بما غفر علی ربی, میرے رب نے شہادت کی وجہ سے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. وجعلنی من المکرمین, اور مجھے کتنی عزت دے دی ہے اس نے. دیکھو ہم بھکاریوں کو بھی کچھ نہ کچھ نعمتیں دے دیتے ہیں, کبھی گھر میں اچھا کھانا پکا ہوتا ہے بھکاری کو بھی پکڑا دیتے ہیں, عیاشی تو بعض دفعہ بھکاری بھی کر لیتا ہے, لیکن بھکاریوں کا اکرام نہیں کیا جاتا. جنت بھیک کے طور پہ نہیں دے گا اللہ, جنت کیسے دے گا, اکرام. وجعلنی من المکرمین, مجھے عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے, عزت کے ساتھ یہ نعمتیں دی ہیں مجھے. تو قرآن کہتا ہے وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء, انہوں نے تو اس کو قتل کر دیا اور اس کے ساتھ تو یہ حال ہوا کہ وہ کہہ رہے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے, لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے پھر اس قوم پر کوئی آسمان سے فرشتوں کا لشکر تباہ کرنے کے لیے نازل نہیں کیا. ان کانت الا صیحتا واحدہ, ایک فرشتے کو حکم دیا زوردار چیخ مارو, فاذا ہم خامدون, وہ بجھ کے رہ گئے. جیسے آگ بجھتی ہے نا, آگ پیسے شولے مار رہی ہوتی ہے اور وہ اچھل رہی ہے, ذرا سا پانی کا فوارہ بھی پھینکو ٹھپ ایک دم مارکیٹ سے شارٹ. تو ایسے ہی متکبر لوگ آگ کی طرح دو دو فٹ اچھلتے ہیں, شولے مارتے ہیں, میم یہ ہماری دادا گیری, ہماری بدماشی, کون ہے یہ؟ دیکھا نا متکبر لوگوں کو, ابے کیا اللہ رسول, ہر اللہ ترقی کرو, گورا چاند پہ پہنچ گیا اور تم کس کی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ رسول کی, گورے نے یہ کہا, بس تو اللہ رسول کی باتوں کی مخالفت کی وجہ سے تھوڑی چاند پہ گیا ہے, جس وجہ سے گیا وہ وجہ تم بھی کر لو. اور تو تکبر بہت اچھلتا انسان, تو اللہ کہہ رہے یہ قوم بھی نا بہت زیادہ اچھل رہی تھی, پیسہ بھی ہے, پیٹ بھی بھرا ہوا ہے, قد بھی لمبے لمبے ہیں, صحتیں بھی ہیں, تو اب اللہ کے علاوہ ہر بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک فرشتے کو حکم دیا چیخ مارو. دیکھو اللہ کی عادت پتہ ہے کیا ہے, طاقتور قوموں کو ہلکے عذاب سے مارا ہے اللہ نے, قوم عاد کو ہوا سے مارا, قوم ثمود کو فرشتے نے چیخ دی اس سے مارا, یہاں بھی ایسا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ قوم عاد اور قوم ثمود بہت طاقتور تھے, اور ہوا اور آواز ہلکی ترین چیز ہے. ہوا سے کسی کو مارنا آسان ہے کیا؟ آپ غبارہ لا کے پھاڑو, ہوا لگے گی, تھوڑی سی آنکھ بند ہو جائے گی, پھر کھول لے گا. تو وہ بار بار کہتے تھے من اشد منا قوا, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے 6 دن 7 دن ہوائیں مسلط کی, ہواؤں نے اٹھا اٹھا کے ان کو پٹخا. اللہ نے بزبان حال بتا دیا تم تو ہماری ہوا برداشت نہیں کر سکتے, اس ہوا نے تمہاری ہوا نکال دی ہے, زلزلہ بھیجتے تو کیا حال ہوتا تمہارا. اور قوم ثمود کا بھی ایسے چیخ ماری ہے فرشتے نے, آواز کے سے کسی کو مارنا آسان نہیں ہے, بڑے بڑے بم دھماکے ہوتے ہیں, بہت زیادہ کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے, آواز کی طاقت سے بندے کا مرنا آسان نہیں ہے. کیا زور تھے فرشتے نے آواز ماری, ان کے کلیجے پھٹ گئے. اللہ نے بتا دیا تم ہماری آواز برداشت نہیں کر سکتے, اور باتیں دیکھو کیا کرتے ہو. اس لیے میرے بھائی بار بار کہتا ہوں دنیا میں تکبر ایک ایسی چیز ہے, بہت سارے گناہ کی سزا آخرت میں ملے گی, لیکن تکبر اللہ ادھار پہ نہیں رکھتے. تکبر کی سزا کے دنیا میں ہی کیش مل جاتی ہے, تو تکبر نہ کیا کرو کبھی بھی. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک زوردار آواز, اور فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ, اچانک سب کیا ہو گئے؟ بجھ گئے. بجھنے کا لفظ ایسے جیسے آگ تھے, جو جیسے آگ بجھتی ہے نا, بلاغت ہے قرآن کی, ایسے غائب. یا حسرتن علی العباد, اللہ کہتے ہیں افسوس ہے بندوں پر, ما آیاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, جب بھی ان کے پاس پیغمبروں کی دعوت پہنچتی ہے, یہ سائنسدانوں کی بات غور سے سنتے ہیں, سیاستدانوں کی باتیں غور سے سنتے ہیں, ٹک ٹاکروں کی باتیں غور سے سنتے ہیں, پرینکرز کو غور سے سنتے ہیں, ٹیچروں کو غور سے سنتے ہیں, کاروباری خبریں غور سے سنتے ہیں, سیاسی خبریں غور سے سنتے ہیں, اور شادی کی باتیں بھی بہت غور سے سنتے ہیں, طلاق کی باتیں اس سے بھی زیادہ غور سے سنتے ہیں, لیکن جب پیغمبر کی تعلیمات ان کے پاس پہنچتی ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کو سیریس نہیں لیتے. یہ اللہ تعالیٰ شکایت کر رہا ہے. پھر اللہ سورہ یاسین میں عقلی دلائل دوبارہ اللہ نے دینا شروع کی ہے کہ ہمیں تو پیغمبروں کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تم خود زمین آسمان میں جو نشانیاں دیکھ رہے ہو, تمہارا خود دماغ نہیں اس طرف جاتا کہ کون ہے جو یہ احسانات ہم پر کر رہا ہے؟ خود بھی تو کچھ غور کرو نا, تمہیں آ کے پیغمبر سمجھا سمجھا کے جا رہے ہیں, خود بھی تو غور کرو کہ کس نے پیدا کر دیا سب کچھ. اہلکنا قبلہم من القرون, کیا دیکھتے نہیں ہیں؟ وآیت لہم الارض المیتا, دیکھو یہ کیسی مردہ زمین ہے, احییناہا, کیسا ہم اس کو زندہ کرتے ہیں, اور اس سے ہم کیسے نباتات پیدا کرتے ہیں, دانے پیدا کرتے ہیں جس سے تم کھاتے ہو, چنے کی دال, ماش کی دال, جو, گندم, مکئی, کیا کچھ, یہ مٹی گوبر پانی کے ملاپ سے پیدا ہو رہا ہے سب کچھ. وجعلنا فیہا جنات من نخیل, کیسے ہم نے کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیے. اور لیا کلو من ثمرہ وما عملت ایدیہم, ان درختوں کو تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنایا. آگے اللہ اپنی نعمت بیان کرتے ہیں کہ دیکھو کیسے اس نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے, ہر چیز میں پیئرنگ. یہ اگر خود بخود کائنات بنی ہوتی تو نر مادہ جوڑوں کا نظام نہ بنا ہوتا. بھائی خود سے کوئی چیز وجود میں آتی ایک دم ابھر کے آ گئی, میل فیمیل کا چکر ہی نہ ہوتا. اللہ کہتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلہا, ہر کائنات کی ہر چیز میں اس نے میل فیمیل بنایا ہے, ہر چیز میں. فرمائے ممبا تم بت الارض, زمین جو نباتات اگا رہی ہے اس میں بھی میل فیمیل ہے, حالانکہ اس زمانے میں یہ چیزیں دریافت بولو نہیں ہوئی تھیں کہ نباتات میں جو پھل پیدا ہوتا ہے نا, یہ میل فیمیل کا ملاپ ضروری ہے اس کے لیے بھی. وہ تو صرف کھجور کو جانتے تھے کہ ایک نر ہوتا ہے باقی مادہ, باقی تھوڑی پتا تھا ان کو. اللہ کہتے ہیں مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، خود تمہارے اندر میل فی میل کا سسٹم ہے اور جو چیزیں تم نہیں جانتے ان میں بھی میل فی میل کا سسٹم رکھا ہے میں نے، حتیٰ کہ الیکٹران توڑیں گے نا ایٹم کو اس میں بھی میل فی میل ہے، پوری کائنات کی جو اکائی ہے نا، جو سیل، جو بیسک، جو ایٹم کو جب آپ توڑتے ہیں اس میں بھی الیکٹران اور پروٹون ہے، پورا جوڑوں پہ پورا نظام رکھا ہوا ہے، پوری کائنات اس کی وجہ سے کیا ہے، بیلنس، ایک کے چارج بڑھ جائے ایک کا کم ہو جائے سسٹم کیا ہو جائے گا، تبھی تو میں کہتا ہوں بیلنس کے لیے چارج آ جائے پازیٹو چارج زیادہ ہوتے ہیں، ابھی زیادہ نہیں بولوں گا اس پہ، نہیں سمجھ میں آیا اکیلے میں آنا پھر سمجھاؤں گا بھائی، الیکٹران پروٹون پہ پازیٹو ہوتا ہے، الیکٹران پہ نیگیٹو، اب الیکٹران اگر زیادہ ہو جائیں اور پروٹون کم ہو تو سسٹم سسٹم بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا، کیونکہ پازیٹو چارج کم ہو جائے گا نیگیٹو بڑھ جائے گا، ایٹم کی ایسی کی تیسی، اسی طرح الیکٹران کم ہو جائیں پروٹون بڑھ جائیں تو بھی سسٹم کی ایک بیلنس ہے نا، تو اسی طرح یاد رکھو ہر آدمی کا ایک بیلنس ہے کہ کس کو کتنی ہونی چاہیے، بہت سو کی چار کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، ان کو ایک دو گے سسٹم خراب ہوگا، اور بہت سے ایسے ہیں جو ایک بھی مشکل سے سنبھال پاتے ہیں ان کو چار تھوپ دو گے ان کا سسٹم خراب ہو جائے گا، تو یہ سسٹم کسی وجہ سے ہمارے ملک میں الیکشنز کامیاب نہیں ہوتے صحیح نہیں ہوتے، سسٹم ہی پورا کیا چل رہا ہے، آؤٹ چل رہا ہے، خیر یہ ٹاپک نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، خواتین بہت غصہ ہوتی ہے یار ایسی فضول باتوں سے، میرے سے تو ویسے ہی ناراض ہو گئی ہیں، اب کیا کرنا ہے، خیر آگے ہم چلتے ہیں جلدی جلدی، بس تین چار منٹ میں یہ جو ہے نا وہ ختم کرتا ہوں لیکچر، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا، سورج کو دیکھو مسلسل ایک اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے، کوئی راستے میں سپیڈ بریکر نہیں آ رہا، پورا پتہ ہے سورج نظام شمسی سمیت بھی چل رہا ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو جب ماہر فلکیات نے کہا کہ تو زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو انہوں نے سورہ یاسین کی آیتوں کا مذاق اڑایا کہ سورج تو رکا ہوا ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے سورج چل رہا ہے، بعد میں پتا چلا بھائی سورج اپنی جگہ ٹکا ہوا نہیں ہے، پوری کائنات کا سسٹم ہی موومنٹ پر ہے، موومنٹ، اور جہاں موومنٹ ختم ہوگی وہاں سسٹم سسٹم میں چینج ہو جائے گا، جہاں سستی ہوگی نا، تو موومنٹ پر ہے پوری کائنات کا نظام، تو سورج نظام شمسی سمیت اپنے ٹھکانے کی طرف جو بھی اللہ نے اس کے لیے بنایا کہ ادھر کو موو کر وہ چلتا چلا جا رہا ہے، آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مینجمنٹ جس کی طرف سے ہے تو اس میں دو صفات کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر یہ مینجمنٹ ہو نہیں سکتی، نمبر ایک پاورفل ہو طاقتور ہو، اتنے بڑے سورج کو دھکا دے دیا اس نے نظام شمسی سمیت نکل لے بھائی یہاں سے، تو کدھر کو جا رہا ہے، خانے وال جا رہا ہے سرگودا جا رہا ہے ہمیں نہیں پتا، ان کا بھی اپنا خانے وال سرگودا ہوتا ہوگا نا سورج کا، اور اللہ کہتے ہیں العلیم، یہ ایسے ذات کی طرف سے مینجمنٹ ہے جس کا علم بھی کامل ہے، علم کامل نہ ہو یا طاقت کامل نہ ہو تو بھی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، کسی بھی کمپنی میں مینیجر کے پاس مینجمنٹ کا علم تو ہے پاور نہیں ہے اختیارات نہیں ہیں تو کمپنی تباہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ ملازم کو کہہ رہا ہے بھائی تو صبح 8 بجے آ، وہ کہہ رہا نہیں میں 9 بجے آؤں گا، اب وہ اس کو کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، یا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو 8 بجے آنا چاہیے کہ 9 بجے آنا چاہیے، طاقت ہے لیکن علم نہیں ہے، تو جہاں بھی صاحب اختیار کے پاس طاقت یا علم دونوں میں سے کسی چیز کی کمی ہو تو اس ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اور ہمارا الحمدللہ بیڑا غرق ہونے کی وجہ بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے، آگے چلتے ہیں ہم زیادہ نہیں بول سکتے ورنہ ہمارا بیڑا نہ غرق ہو جائے، لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، یہ انداز دیکھو قرآن کا یار، بلاغت دیکھو، دیکھو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج چاند سے نہیں ٹکراتا، چاند سورج سے نہیں ٹکراتا، لیکن انداز دیکھو اللہ کا، اللہ کہتے ہیں لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا، سورج کی یہ مجال ہی نہیں ہے کہ وہ چاند سے ٹکرا جائے، جا سورج یہ سوچ ہی نہیں سکتا، اس کے پاس ایسا سوچنے کا مائنڈ ہے ہی نہیں، وہ یہ جرت ہی نہیں کر سکتا، حالانکہ اتنا بڑا ہے نا سورج، کسی دن اس کو خیال آ جائے، یا 9 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے، اس کو خیال آ جائے یار میں انسانوں کی خدمت کر کر کے تھک گیا ہوں، تھوڑا سا تو ان کے ساتھ کچھ مذاق کرو نا، تو چلو چاند کو اپنی طرف کھینچ کے تھوڑا سا ٹچ کرو اس کو، پھر واپس پھینک دوں گا میں، اللہ کہتے ہیں مجال، لا یمبغی کا مطلب مجال ہی نہیں ہے اس میں، ہمت ہی نہیں کر سکتا وہ، انتدرک القمر کے چاند کو پالے جا کے، وللیل سابق النہار، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ رات دن سے پہلے آ جائے، نظام چینج ہو جائے. جیسا جیسا میں نے ان کو کام پہ لگایا ہوا ہے نا، مجال ہے ذرا سا اس کام سے یہ ہٹ جائیں، ہمت نہیں ہے. جیسے اللہ میاں نے بول دیا ویسے ویسے کرتے چلے جا رہے ہیں. آگے بھی اللہ نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں، بہت بڑی نشانیاں ہیں. بس میں آخری رکوع کی دو تین آیتیں پڑھ کے سورہ یاسین کو ختم کرتا ہوں. سورہ صافات میں بھی اللہ نے پیغمبروں کے بڑے دلچسپ واقعات بیان کیے ہیں، وقت ملا تو کل انشاءاللہ. سورہ یاسین کا آخری رکوع میں اکثر بیانات میں ذکر کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے رہتے تھے نا کہ موت کے بعد زندگی ہے. تمام پیغمبروں نے بتایا موت کے بعد زندگی ہے، موت کے بعد زندگی ہے. تو ایک دن کیا ہوا، ایک کافر مشرک، مشرکین اکثر مذاق اڑاتے تھے کہ جب ہم مٹی ہو کے بوسیدہ ہو گئے تو کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. وہ جنرلی بس اس پہ مذاق اڑاتے تھے، بھائی کیڑے کھا جاتے ہیں ہم کیسے زندہ ہوں گے. ایک مشرک نے سوچا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اس طرح سے بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں، میں نا ایک پرانی ہڈی، صدیوں پرانی کسی سڑے ہوئے مردے کی بھربھری ہڈی لا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور مذاق اڑاؤں گا اور بولوں گا اس کو کون پیدا کرے گا بھائی حساب و کتاب کے لیے. تو اس سے کیا ہوگا، معاذ اللہ نقل کفر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرمندہ ہو جائیں گے. ایسے انسان پر جب پریکٹیکلی کوئی کام ایسے کر کے دکھایا جائے تو سامنے والا کیا ہو جاتا ہے، شرمندہ، کہ بھائی شاید میں نے ایسا دعویٰ کر دیا جو کچھ تھوڑا سا زیادہ غلط ہو گیا، معاذ اللہ میں نے مبالغہ کر دیا، تو میں اپنی دعوے پر نظر ثانی کرتا ہوں. یہ مثال ایسے جیسے آپ کسی بچے کی تعریف کر رہے ہو، دوسرا کہہ رہا نہیں یہ تو بڑا خراب بچہ ہے، آپ کہہ رہے خدا کی قسم ایسا فرشتہ پیدا ہی نہیں ہوا کائنات، پلینٹ ارتھ پہ اس جیسا پیدا ہوا ہی نہیں ہے. آپ نے کیا کیا، وہ بچہ کہیں ہیروئن پیتا ہوا پکڑا گیا، وہ ہیروئن لا کے دکھا دی، اس کی جیب سے پڑیا نکلی ہے، اب بولے گا تو آپ تھوڑے سے شرمندہ ہو گئے ہی نہیں ہو گئے، تھوڑے سے شرمندہ ہو گئے. پھر آپ نے چونکہ دعوے اتنے بڑے بڑے کیے ہوئے ہوں گے تو پھر آپ اس میں تھوڑی گھماؤ گے، بولیں گے نہیں یہ چرچز کی نہیں ہے ایکچولی کسی اور، لیکن ایک دفعہ جھٹکا آپ کو لگے گا. تو مشرک نے بھی یہی پالیسی اختیار کی، بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، حساب و کتاب ہے، ہم ان کو بار بار کہتے ہیں اہدا متنا وکنا ترابن، ارے بھائی ہم مٹی ہو جاتے ہیں، کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں، کتنی لاشیں جل جاتی ہیں، کتنی لاشوں کو درندے کھا جاتے ہیں، کون زندہ کرے گا. اس نے کہا یار ایسے سمجھ میں آ نہیں رہا، تو میں ایسا کرتا ہوں، وہ گیا پرانی ہڈی قبر سے نا تلاش کر کے، پتہ نہیں کس کی ہڈی ہوگی، اٹھا کے لایا اور پھر نبی کے سامنے رکھ کے کہنے لگا مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون اس بوسیدہ ہڈی کو، اس ہڈی کو زندہ کرے گا جبکہ یہ سڑ گئی ہے. اس کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرمندہ ہو جائیں گے، معاذ اللہ، یار یہ تو ایکچولی میں بھی حیران تو ہوں اب کیسے. نہ، نبی خاموش، فوراً آسمان سے جبریل وحی لے کر آئے. کیوں بھائی، میسنجر آف گاڈ کا کام گاڈ کا پیغام پہنچانا ہے، اسے ثابت کرنا نہیں ہے. ثابت کرنا کس کا کام ہے، اللہ کا. تو ہمارے نبی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی ہم نے تو پیغام پہنچا دیا، اللہ کہہ رہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. اب چونکہ اعتراض اس نے بڑے بےہودہ طریقے سے کیا تھا نا، تو قرآن کہتا ہے فوراً وحی نازل ہوئی اور اللہ نے اس کو سورہ یاسین کا حصہ بنا دیا. اولم یر الانسان، قرآن نبی کے زبان اقدس پہ نا وحی کے الفاظ آئے، اولم یر الانسان، کیا یہ انسان دیکھتا نہیں ہے، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا، منی سے. اگر کوئی کسی کے سامنے وہ پانی کا منی کا قطرہ لا کے رکھ دے اور سائنسدان کے سامنے لا کے رکھ کے بولے کہ 9 مہینے میں خدا اس کو انسان بنائے گا جس میں ناک بھی ہوگی، آنکھ بھی ہوگی، دل بھی ہوگا، دماغ بھی ہوگا، جگر بھی ہوگا، پھیپھڑے بھی ہوں گے، گھٹنے بھی ہوں گے، ناخن بھی ہوں گے، کوئی وسیم نہیں بنے گا، یعنی وسیم بنے گا، کوئی غفار بنے گا، کوئی چودھری بنے گا، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی سائنٹسٹ بنے گا، کوئی پائلٹ بنے گا، کوئی صدر یعنی استغفر اللہ، کوئی وزیر اعظم بنے گا، کوئی کیا بنے گا، اور یہ ایسا، اور بنے گا کس سے، اس کو روٹی سے. یہ ایک خاص ماحول میں جائے گا اور روٹی سے جو چیز بھی ماں کھائے گی نا، اس سے اس کی آنکھیں، ناک، کان، دل، دماغ، جگر. خدا کی قسم جس سائنسدان نے یہ منظر انسان کا بنتا ہوا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، وہ کبھی بھی یہ اس دعوے کو قبول نہیں کرے گا. وہ کہے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس پانی میں کوئی آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپھڑے کلیجی اور پورا دماغ اور بلڈ کی سرکولیشن کا سسٹم اور احساسات اور جذبات بنا دے. یہ ناممکن ہے. تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. کروڑوں اربوں سال میں تو یہ پروسیس ہو سکتا ہے, آٹومیٹیکلی 9 مہینے کے اندر نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے وہی جواب دیا کہ یہ ہڈی لا کے رکھ رہا ہے, آپ اس کے سامنے اسپرم کا ایک قطرہ لا کے رکھ دیں, منی کا ایک قطرہ لا کے رکھ دیں اور بولے کون ہے جس نے اس کو انسان بنایا. تو اللہ کہتے ہیں اولم یر الانسان, کیا انسان دیکھتا نہیں ہے, انا خلقناہ من نطفتین, کہ ہم نے اس کو نطفے سے بنایا اور کیا بنایا ہے, فاذا ہوا خصیم مبین, آج یہ جھگڑا کر رہا ہے اور اتنا کانفیڈنس اس میں پیدا ہو گیا کہ بنانے والے پر اعتراض کر رہا ہے. وضرب لنا مثلا, جس نے اس پانی کو انسان بنایا اس بنانے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر کے کہہ رہا ہے من یحیی العظام وهی رمیم, کون ہے جو ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. انداز دیکھو قرآن کا یار, یہی جواب میں اور آپ دیتے تو یہ اسٹائل نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں کیا یہ دیکھتا نہیں ہے, ہم نے اس کو پانی کے قطرے سے بنایا ہے اور ایسا بنایا کہ بنانے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے اور ہمیں کیا کہہ رہا ہے, مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, ابے کون زندہ کرے گا. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ, اے نبی اس کو یہ مثال دے کے بتائیں, وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا. سائنسدانوں نے پہلی دفعہ پیدا کرنا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اس لیے کہہ رہے ہیں 9 مہینے میں بنتا ہے. نہ دیکھا ہوتا نا کہتے خربوں سال میں بندر سے بن کے بچہ وجود میں آیا ہے, پانی سے کوئی نہیں بن سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں ڈارون جتنے لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گا نا اپنے سمیت, شاید کسی نے اتنی, فرعون نے بھی اتنی جہنم نہ بھری ہو. اور تمہاری یونیورسٹیوں کے جو پروفیسر ہیں نا جو تمہیں ایتھیزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں, جو ایجوکیشن کی بیس پہ تعلیم, ہم سائنس کو مانتے ہیں, سائنس کو بڑی باتیں کرتے ہیں, ہم سائنس کو مانتے ہیں, یہ سائنسدانوں سمیت اللہ ان سب پروفیسروں کو اٹھا کے تمہیں بھی جہنم کا ایندھن بنا دے گا. کیونکہ قرآن جہاں بھی ایسی دھمکی دیتا ہے, قرآن کہتا ہے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ, اللہ پہ یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کو ہچکچاہٹ نہیں ہوگی جہنم میں پھینکتے ہوئے, بنانے والے کا تم نے انکار کر دیا اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے. تو اللہ کہتے ہیں قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ, اس سے کہو وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, یہ ایک بڑے زبردست اشکال کا جواب. وہ جواب میں کہے گا مشرکین, ہو سکتا ہے کہ اس طرح تو ہم نے دیکھ لیا نا پانی سے 9 مہینے میں انسان بنتا ہوا, ہڈی سے بنتا ہوا تو ہم نے دیکھا نہیں ہے, تو ہم کیوں مان لیں ہے بھائی پانی ماں کے رحم میں جا کے انسان بن جاتا ہے, یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال ہمیں کیوں دے رہے ہو, یہ تو ہم نے دیکھ لیا, ہڈی سے بنتا ہوا تو نہیں دیکھا تو ہم کیوں مانیں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ جو پانی سے انسان کو بنا سکتا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ صرف اسی طرح سے بنا سکتا ہے. یہ ایگزامپل اس نے اس لیے دی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے جو اتنے عجیب و غریب پروسیس سے گزار کے انسان کو بنا سکتا ہے اس کا مطلب وہ ہر طرح سے بنا سکتا ہے. دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے کہ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے, دوبارہ ریپیئرنگ کر کے بنانا آسان ہوتا ہے. تو جو پہلی دفعہ مٹی سے انسان, اور وہ پانی کا قطرہ بھی تو مٹی سے بنایا اس نے, دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا وہ. تو اس لیے میرے بھائی یہ خوب اچھی طرح کھوپڑی شریف میں بٹھا لو کہ ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہیں. کیا مطلب, زندہ ہمیشہ رہیں گے, دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے, لیکن انسان فنا نہیں ہوگا, عارضی فنا ہے موت کی صورت میں, دائمی فنا انسانوں پہ نہیں ہے. اور ویسے بھی عقل کے خلاف ہے کہ یار انسان اتنی شاہکار مخلوق اللہ نے بنائی, کیا فنا کرنے کے لیے بنائی ہے, کوئی اس کا مقصد نہیں ہے, یہ ویسے بھی کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. تو پھر کائنات کا مقصد ہی برباد ہو گیا نا. بس اللہ نے پیدا کیا, تم پیدا ہو اور مفتی صاحب کا شادیوں پہ بیان سنو, پھر شادیاں کرو, پھر دبا کے بچے پیدا کرو اور پھر مر جاؤ, پھر تمہارے بچے یہی کام کریں اور پھر مر جاؤ, اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی, یہ ہو نہیں سکتا. دنیا میں کوئی ایسی کرپٹ حکومت اتنی بھی کرپٹ نہیں ہوتی کہ حکومت کے قانون کو فالو کرنے والے اور فالو نہ کرنے والے دونوں کا انجام 100% سیم کر دے. تو اللہ معاذ اللہ ایسا کرپٹ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اس کی مان کے چلے اسے بھی فنا کر کے مٹی کر کے ختم کر دے, اور جو اس کی نافرمانی کرے اسے بھی فنا کر کے مٹی کر کے ختم کر دے. جو ایتھیس لوگ کہتے ہیں نا اللہ جہنم میں ڈالے گا تو اتنا ظالم ہے, آپ ان سے کہا کریں اگر نہیں ڈالے گا تو زیادہ بڑا ظالم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے 100 انسانوں کو قتل کیا وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم, اور جس نے 100 انسانوں کی جان بچائی وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم. تو یہ تو بہت بڑی دھاندلی ہے میرے بھائی, ایسی دھاندلی تو ہمارے الیکشن میں بھی نہیں ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو, یہ تو اللہ کیسے کر سکتا ہے, ہمارے ہاں ہوئی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہوگی, تو بہت زیادہ ہو گئی نا کہ 100 انسانوں کا قتل کرنے والا اور 100 انسانوں کی جان بچانے والا. ویسے تو لگ رہا ہے اتنی ہی ہوئی ہے لیکن خیر چلو, لیکن بہرحال ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ تو پھر بھی شاید کم از کم پھونک کا سہارا تو لیا نا انہوں نے, پھونکوں والی سرکار. تو خیر خلاصہ یہ میرے بھائی, موت کی تیاری کرو, ہم سب نے مرنا ہے, اس کے بعد حساب و کتاب دینا ہے, اور امتحان میں سوال وہ آئیں گے جو اللہ پوچھے گا, اپنی مرضی کے سوالات نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جلدی سے سوال ہے میرے بھائی. اچھا, اعتکاف والے ساتھیوں کو ایک ہدایت ہے, آپس میں جسم کا ہاتھ کا مذاق کسی کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. آج میں نے دیکھا لڑکے ایسے کوئی کسی کی گود میں سر رکھے جیسے پتہ نہیں کوئی ڈیٹ مارنے آئے ہوئے, یہاں پہ ایسے گود میں سر رکھ کے کوئی یوں چپکا ہوا ہے اس کے اوپر, یوں کندھوں پہ رکھا ہوا ہے. بھائی دنیا میں کہیں بھی ہاتھ کا مذاق یہ اخلاقی حرکت نہیں سمجھا جاتا, یہ غیر اخلاقی حرکت. اپنی باڈی کو دوسری کی باڈی سے کیا رکھو دور, زبان کی حد تک بس مذاق, مسافہ کیا بس. ہمارے مدرسے میں تو بہت سخت پابندی تھی اس پہ, ہم نے مفتی رشید احمد صاحب کے ساتھ ٹائم گزارا نا, کسی طالب علم کو اجازت نہیں, بس مسافہ بس, کوئی یوں کرے, کوئی یوں کر کے یوں چٹکی مار رہا ہے, کوئی پکڑ کے گلے میں گردن میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہا ہے, یہ سب چھچوری حرکتیں ہیں. میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, 100 میں 1 آدمی برا ہوتا ہے, اس ایک کی وجہ سے 99 کو قوانین کا پابند کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتا ہے جہاز میں اگر آپ سو رہے ہو نا, آپ کی آنکھ لگ جائے تو جو کرو ہوتا ہے نا, جو وہاں پہ جو ان کا عملہ ہوتا ہے, کرو ہوتے ہیں, کبھی بھی کوئی آپ کے ہاتھ لگا کے آپ کو کبھی نہیں اٹھائے گا. یہ غیر اخلاقی حرکت سمجھی جاتی ہے کہ آپ کی باڈی کو کوئی آپ کی پرمیشن کے بغیر کیوں ٹچ کر رہا ہے. وہ بولتے رہیں گے, پکارتے رہیں گے آپ کو, ایک دم سے زور سے چیختے بھی نہیں ہے کہ بندہ ہی ڈر جائے, تو آرام آرام سے پھر اپنا والیوم آہستہ آہستہ بڑھائیں گے. تو پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ بھائی ہاتھ کا مذاق برا ہے, اگر دوسرا راضی ہے تو بھی نہیں کرو, ماحول بنا دو. بھائی ہم لوگوں کے ہاں باڈی کا مذاق ہوتا ہی نہیں ہے. اب میں نے دیکھا ہے اعتکاف میں نا ایسے پڑے ہوئے یوں, ویسے جہر پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا تمہیں, ٹھیک ہے محبت ہوگی آپس میں, ویسے بھی زبان سے بھی اظہار ہو سکتا ہے, تھوڑا فاصلہ رکھ کے اظہار محبت کر لو, صحیح ہے, سونے میں بھی فاصلہ رکھیں, چپک چپک کے مت سوئیں آپ. ہم کسی کی نیتوں پہ شک نہیں کر رہے لیکن ایک کام ہی غلط ہے نا, دیکھنے میں بھی برا لگتا ہے. اب صبح میں جب فجر میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو ایسے چپک کے بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے ان کو سب کو کہا, میں نے کہا ہوا نکلنے کا راستہ رکھو, بیچ میں سے ہوا پاس ہو, ہوا اتنا بیٹھو کہ ہوا بیچ میں سے پاس ہو. تو یہ بہت بری حرکت ہے, اور خاص طور پہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ تو بہت زیادہ غلط ہے. تو آپ لوگ سونے میں بستروں میں کیا رکھیں گے, فاصلہ, باڈی کسی کی ٹچ ایک دوسرے سے نہ ہو, اور جب بیٹھیں گے تو تھوڑا تھوڑا کیا ہونا چاہیے, فاصلہ. اچھا ایک اور بات, جب مجھ سے کوئی بات کرنے کے لیے آتا ہے تو منہ کے اندر گھسنے کی کوشش نہ کرے, وہ ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں پورا آ کے نا سانس مجھے محسوس ہو رہا ہوتا ہے ان کا, میں منہ یوں یوں کر رہا ہوتا ہوں. بھائی سب نہیں کر رہے ہوتے, بعض لوگ, یہ بھی غیر اخلاقی حرکت ہے یار. آپ جب کسی سے بات کریں تو تھوڑا سا چہرے کا کیا ہونا چاہیے, فاصلہ ہونا چاہیے نا, آتے ہی منہ میں بالکل اب سانس آ رہا ہے مجھے آپ کا یار, یعنی منہ میں لگ رہا ہوتا ہے. پھر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ میں یوں کروں گا تو یہ سمجھے گا اس کی توہین کر رہا ہوں میں, انسلٹ ہو رہی ہے, تو پھر ایسے آدمی کو الجھن ہوتی ہے. تو آج میں یوں یوں کر رہا ہوتا ہوں کہ جی جی جی, وہ آج ایک صاحب آئے کہ وہ فلانے کی بیماری کی دعا کریں وہ ٹھیک ہو جائے, میں نے کہا تو مجھے بیمار کر رہا ہے, وہ ٹھیک ہو نہ ہو. تو یہ غیر اخلاقی حرکتیں ہیں, یہ تمیز کے خلاف ہیں یہ چیزیں. جب بات کریں تھوڑا سا فاصلہ, سمجھ رہے ہو, تھوڑا سا فاصلہ رکھیں تو مسئلہ پوچھ لیں. جب یہ فاصلہ ہے نا, اب یہاں سے بھی تو آواز پہنچ جائے گی نا, پھر بھی نہیں پہنچ رہی, پائپ میں رکھ کے پہنچا دو آواز, لیکن منہ قریب لانے کی کوئی بھی کوشش نہ کرے. سانس آتا ہے اندر, سب ایسا نہیں کرتے, بعض لوگ کرتے ہیں, لیکن سانس محسوس ہو رہا ہوتا ہے انسان کو, تھوڑی سی گھن, اپنا سانس تو انسان, دیکھو اپنی بدبو سے انسان کو کبھی بھی نفرت نہیں ہوتی. واش روم میں جاؤ کتنے گھنٹے بیٹھا رہتا ہے آدمی, اور جیسے ہی نکل کے آتا ہے دوسرا جب جاتا ہے نا, چھی 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 یوں یوں کر رہا ہوتا ہے, انسان کو اپنی اپنے عیبوں سے بھی محبت ہوتی ہے لیکن دوسرے کے عیب انسان کو پسند نہیں ہے. تو ہمارا جو اپنا سانس ہے اچھا ہے برا ہے وہ تو ہم برداشت کر رہے ہیں, دوسرے کا سانس برداشت نہیں ہوتا بھائی, کسی سے بھی نہیں ہوتا. تو کائنڈلی ان چیزوں کا خیال کیا کریں, اور صرف میرے ساتھ نہیں آپس میں بھی ساتھی جب ایک دوسرے سے بات کریں تو فاصلہ اتنا رکھیں کہ آپ کے تھوک اس کے منہ پہ نہ جائے. ہمارے ایک دوست کے ساتھ میں جب بائک پہ بیٹھتا نا تو وہ بائک پہ باتیں کرتے ہوئے یوں باتیں کرتے تو پورا ان کا تھوک میرے منہ پہ آ رہا ہوتا تھا. کئی بار میں نے سمجھایا, میں نے کہا یار تم ادھر ہی منہ کر کے بات کر لیا کرو, جو چیز سمجھ میں نہیں آئے گی وہ بائک سے اتر کے پوچھ لوں گا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے. اب بات چل پڑی ہے تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دو, بہت پرانا ہو گیا اب کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا. خاتون تھیں, کئی دفعہ بیوہ ہوئی نا وہ, تو ان کے لیے میں نے ایک رشتہ بتایا. وہ مجھے کہنے لگی میرا رشتہ بتاؤ. دو دفعہ بیوہ ہو چکی تھی, کئی دفعہ تو نہیں. تو ایک اب وہ بھی تھوڑی ایجڈ ہو گئیں, تو ایک اور زیادہ ایجڈ صاحب کا رشتہ ان کے پاس گیا. اب وہ صاحب جب بات کرتے تھے نا تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب بات کرتے ہیں تو تھوک کی چھینٹے نکال رہے ہوتے ہیں وہ. اب وہ پتہ نہیں ان بیچاروں, اب اتنا پرانا قصہ ہو گیا کسی کی غیبت نہیں ہے, کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا کس کی بات کر رہا ہوں. اب وہ خاتون کے سامنے بیٹھے تو بات کر رہے ہیں تو چھینٹے وہاں تک جا رہی. تو اس خاتون نے مجھے کہا بھائی یہ تو بات کرتے ہیں تو ان کا تو اب ایج زیادہ ہو گئی تھی یا کیا تھا. میں نے کہا اس دفعہ ان پہ گزارا کریں, اگلی دفعہ انشاءاللہ اس سے اچھا دیکھوں گا. اتنا غصے ہوئے بھائی, دو دفعہ بیوہ ہو گئی اب گزارا کرو. میں نے کہا اس دفعہ ان پہ گزارا کریں, اگلی دفعہ انشاءاللہ اس سے اچھا دیکھوں. وہ ایک دم غصے ہو کے, میں نے کہا مذاق, پھر بڑی مشکل سے سنبھالا میں نے یار مذاق. تو آپ کی چھینٹے دوسرے کے منہ پہ نہ پڑے. تمیز ان چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ جب مسجد میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے. بہت سے لوگوں کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے, وہ کہہ نہیں پا رہے ہوتے, تو میں نے سب کا نمائندہ بن کے پارسل کر دیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے. یہ کیا ہے؟ اچھا مسجد میں جب آپ سوئیں گے نا تو نیچے کوئی کپڑا بچھائیں بھائی, نائٹ فال بھی تو ہو سکتا ہے, احتلام بھی تو ہو سکتا ہے, گندگی ہو جائے گی مسجد میں, تو کوئی کپڑا بچھائیں, چادر بچھا لیں تاکہ اگر کوئی گندگی ہوتی ہے آپ چادر کو دھو لیں جا کے. اب کارپیٹ پہ جو ہے وہ اگر کوئی خدا نخواستہ گندگی لگ جائے اس کو دھونا کتنا مشکل کام ہے. تو کوئی بھی ساتھی ایسے نہ سوئیں, ایک رومال رکھیں دو تہہ کر لیں اس کی, یا کوئی بھی چادر بچھائیں اس پہ سو جائیں. آپ سونے سے آپ کو منع نہیں کیا جا رہا, آپ آئے ہی اسی سلسلے میں ہیں, لیکن سوئیں تو تمیز سے نا. یہ پڑی نہیں, یہ اچھا الگ چیز ہے, یہ مجھے کہہ رہا تھا یہی ہے. اچھا بھائی مفتی صاحب رمضان میں وسوسے کیوں آتے ہیں جبکہ رمضان میں شیطان قید ہو؟ بھائی رمضان میں شیطان قید ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہتی. یہ حدیثوں میں کنایات استعمال ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں میں نیکی کا ایک جذبہ ہوتا ہے, لوگوں میں ایک جو ہے وہ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, تراوی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو قید ہونا یہ کنایا ہے کہ شیطان کے اثرات کم ہو جاتے ہیں. باقی قرب قیامت میں تو رمضان میں لوگ روزہ ہی چھوڑ دیں گے, تو شیطان کے مشورے پہ ہی تو چھوڑیں گے لوگ روزے. تو شیطان قید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جتنا زیادہ لوگوں میں تقویٰ آتا ہے شیطان کی ایکٹیویٹیز اسی حد تک محدود ہو جاتی ہیں. تو یہ اس طرح کی حدیثیں اپنے ظاہر پہ نہیں ہوتی ہیں. اچھا وسوسے آ رہے ہیں تو وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ آنے دو, ان کو بھگانے کی کوشش مت کرو اور اپنے آپ کو بزی رکھو. جو وسوسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے نا اسی کو آتے ہیں وسوسے, آ رہے ہیں تو آنے دو. جو اللہ نے کام آپ کے ذمہ لگایا ہے وہ پورا کرتے رہو بس, آپ تو خود ہی دفع ہو جائیں گے وسوسے. کفریہ وسوسے آتے ہیں آنے دو. کیسے ہی خراب گندے وسوسے آ جائیں نا ٹینشن لینے کا نہیں ہے, آنے دو ان کو, صحیح ہے نا, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. کام جو اللہ نے لگایا ہے نا وہ پورا کرو. دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, کسی سیٹھ نے آپ کو کہا کہ شام کو تجھے میں دہاڑی دوں گا اور اگر تو نے کام نہیں کیا تو چترول لگاؤں گا, یہ ایگریمنٹ ہے میرا, اس ایگریمنٹ کے بعد اگر تو میرے پاس جاب کرتا ہے تو ٹھیک ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, کام پورا کیا تو اتنے پیسے, نہیں کیا تو چترول. اب آپ کو اس نے کام یہ لگایا کہ یہ کنواں کھودنا ہے آپ نے 5 فٹ یا 6 فٹ, اب آپ کو وسوسے آ رہے ہیں ایکچولی یہ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے مجھ سے ایکچولی. تو جو بھی عقل مند ہوگا وہ کہے گا بھائی تو کام کو فوکس کر. سیٹھ نا شام کو تجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تیرے دماغ میں کفریہ وسوسے آ رہے تھے یا ایمانیہ وسوسے آ رہے تھے, 4 شادیوں کے وسوسے آ رہے تھے یا 1 کے وسوسے آ رہے تھے, یہ نہیں پوچھے گا. وہ کام کو دیکھے گا, کام پورا کرے گا وسوسوں کے ساتھ بھی تجھے پوری اجرت ملے گی, نہیں کرے گا وسوسے آئے نہ آئے, نہیں بھی آ رہے ہوں گے چترول پورے لگیں گے. تو اللہ نے ہمارے ذمے کام لگایا ہے کہ رمضان کے روزے رکھو، داڑھی رکھو، عورتیں پردہ کریں، شوہر کی اطاعت کریں، پانچ نمازیں پابندی سے پڑھو. یہ کام اگر ہو رہا ہے، وسوسے آتے ہیں، آنے دو، جنت میں چلے جاؤ گے انہی وسوسوں کے ساتھ. اور اگر وسوسے نہیں آ رہے، بالکل اسلام پہ اطمینان ہے، ایک وسوسہ بھی نہیں آ رہا، نہ نماز ہو رہی ہے نہ روزہ ہو رہا ہے، تو اللہ اس ایمان کی وجہ سے آپ کو معاف نہیں کرے گا، اٹھا کے کہاں پھینکے گا؟ جہنم میں، کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھی، تو نے زکات کیوں نہیں دی تو نے. تو اس لیے وسوسوں کو لفٹ کرانا چھوڑ دو، تو یہ خود ہی دفع ہو جائیں گے، اور اگر سوچتے رہے نا تو یہ اور آئیں گے. اچھا میرے بھائی جلیل، سورج غروب پر روزہ سورج غروب پر کھولیں یا غروب ہونے سے پہلے؟ آئیں ابے، سورج غروب ہو جب 100% یقین ہو جائے نا سورج غروب ہونے کا، پھر کھولو. اور وہ فوری طور پر نہیں ہوتا، اس پہ میں بیان کر چکا ہوں، جو ٹائم لکھا ہوتا ہے وہ احتیاطاً اس سے تھوڑا سا ٹائم گزار لیا کرو. کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا. گانے کے بعد کان میں پڑ جاتا وضو ٹوٹ جاتا؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا. اس سے بھائی سگریٹ پینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. تو منہ سے کلی ضرور کیا کرو سگریٹ پینے کے بعد، کیونکہ منہ میں ایک اسمیل ہوتی ہے نا اس کی، اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.